خصوصا على افضله وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما قال في سوره النور: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليمثلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا وارزقنا منه بانفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافه في باكستان اولا وفي كل عالم اخرا. امين يا رب العالمين. ابھی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ ہود، اس سے پہلے بھی بعض حضرات نے اس آیت مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرے، لازمن انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی. پہلا وعدہ یہ ہو. دوسرا وعدہ: بل یوک کے نند لہوں گی لہو لبو تباہ لبو، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تبکر بدلا عطا کر پائے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر دیا. تیسرا وعدہ: ہمنا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ان کے لیے امن کی حالت پیدا کر دے گا. یا تو دور نہیں بلا اس سے پورا بھی چاہیے، پھر میری ہی بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. بمن کفر بعد ذلك، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے. دونوں معنی ہے، کفران نعمت بھی، اتنے پختہ وعدوں پر بھی یقین نہ کرے، اتنا پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر کمر ہمت نہ کر سکے، یہ گویا کہ اللہ کے وعدوں کا کفران نعمت ہے. اور کفر کے دوسرے معنی بھی، جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑا رہے، فاولا کا حمل فاسقون، تو وہ تو پھر فاسق ہے. اور جہاں فاسق کا لفظ معنی میں آیا ہے، اس معنی میں شیطان کے لیے آیا، بہت پرانا اپنے ربی اپنے جن نے بہت پرانا اپنے ربی، وہ جنات میں سے تھا اور وہ اپنے رب کے حکم سے نکل تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے اپنے امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. اس آیت مبارکہ میں جو تین وعدے ادا نے کیے ہیں، پہلی بات تو لوگ چیزیں کہ وہ مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، خطاب ہے مسلمانوں سے، اے مسلمانوں تم میں سے جو ایمان کا حق ادا کرے گا، واقعی صاحب ایمان ہوں گے، صرف زبانی کلامی نہیں، صرف وہ لوگ نہیں جن کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے کار قبول کر دی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ وعدے ان سے نہیں، ایمان حقیقی کی شرط پوری کرو، عمل صالح کی شرط پوری کرو. جیسے مولانا حضرت خود صاحب نے بڑے سادہ الفاظ میں فرمایا، عمل صالح کے تین درجے: نمبر ایک، اپنے اوپر اللہ کا حکم قائم کرنا، نافذ کرنا. نمبر دو، اللہ کا حکم دوسروں تک پہنچانا. اور نمبر تین اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے تن بندھن لگا دو جس کا نام جہاد. یہ شرطیں پوری کرو گے تو تین واجب ہو. اب ذرا اس تاریخی حقیقت کی طرف توجہ کیجیے. ایک مرتبہ یہ وعدہ جیسے ہی اللہ نے فرمایا قائل ایمان سے فوراً ہی پورا کر دیا. سورہ نور جہاں تک اندازہ ہے سن 6 میں یا سن 5 ہجری میں نازل ہوئی اس میں یہ آیت آئی. سن 6 ہی میں پورا ہو گیا ہو گئی. اتنا فتح نہ لگا فتح مبینہ فتح مبین حاصل ہو گئی. سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 تک پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کی حکومت پائی. سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا لیکن اس کے بعد 24 برس کے اندر خلفائے راشدین میں سے اصحاب ثلاثہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تین خلفاء کے دور خلافت کے دوران کہاں سے کہاں تک یہ خلافت کا نظام پہنچ گیا. جو سمجھیے کہ ایک طرف افسر سیور دریائے کی ہوں اور دوسری طرف اٹلانٹک اوشن یہ تمام علاقہ جو ہے وہ خلافت عراب الحاجب نبوا کے نظام کے تحت آ گیا. یہ وعدہ پورا ہو چکا ایک طرف کا لیکن عالمی سطح پر نہیں ہوا. پوری دنیا میں خلافت کا نظام قائم نہیں ہوا. کچھ عرصے کے بعد واپسی شروع ہو گئی. خلافت راشدہ میں دو اعتبارات سے واپسی کا عمل شروع ہوا. ایک یہ کہ وہ خلافت راشدہ کے بجائے تدریج ملوکیت میں بدل گئی. وہ برکات جو خلافت راشدہ کی تھی رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ملنی شروع ہوئی تو ہماری حکومتیں بھی گرتی چلی گئی. سے جیسا کہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے سید معین الدین شاہ صاحب کہ 1945 میں پوری دنیا میں کوئی ملک آزاد نہیں. گویا کہ جو وعدہ پورا ہوا نمبر ایک وہ عالمی سطح پر نہیں ہوا. نمبر دو اس میں زبان دونوں اعتبارات سے آ رہا. اس کی وہ اصل حقیقت خلافت راستہ تھی. وہ تدریجن گنتی شروع ہوئی تدریجن ملوکیت میں تبدیل ہوئی اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 1200 برس کے بعد پھر یہ کہ مسلمانوں سے حکومت بھی چھین لی گئی اور یہ کہ دنیا میں مسلمان مغلوب اور مقبول ہو. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں احادیث میں صحیح بشارتیں موجود ہیں کہ یہ خلافت کا نظام ایک مرتبہ پھر قائم ہوا. سید معین الدین شاہ صاحب آپ کو وہ حدیث سنا چکے ہیں. مستد احمد ابن حنبل کی روایت سے حضرت نعمان ابن بشیر رابی کہ حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 انوار کا تذکرہ فرمایا. تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون. مسلمانوں یہ نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. یعنی میں تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ کو منظور ہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء. جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا میرا انتقال ہو جائے گا. پھر فرمایا دوسرا دور آئے گا. ثم تکون خلافت العلام الحاجم نبوہ. پھر نبوت کے نقش قدم پر نبوت کے قریب پر خلافت کا دور آئے گا. وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا. ثم یکون ملک عاظم. پھر اس کے بعد تیسرا دور آئے گا ظالم ملوکیت ظالم بادشاہ. یہ بھی دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. چوتھا دور ثم یکون ملک جبریہ. پھر مجبوری اور غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی غیر مسلم بادشاہ ہوں گے اور غیر مسلم حکومتوں کے غلام بن جاؤ گے. یہ چوتھا دور تھا. شاہ صاحب سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے. یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا. یہ براہ راست حکومت تو ختم ہو گئی. انگریز چلا گیا. انگریز کی تہذیب یہاں ہے. انگریز کے گماشتے یہاں ہے. انگریز کے چہرے یہاں ہے. اس کی تہذیب کے علمبردار یہاں ہے. آج بھی پورا عالم اسلام اسی مولوی نظام میں پکڑا ہوا ہے.
انہی کا طرز حکومت، انہی کی طرز روزگار، انہی کا چھوڑا ہوا نظام، انہی کا چھوڑا ہوا سودی لانتی نظام، جس سے وہ سارے عالم اسلام کی معیشت جو ہے اسی میں زخمی ہوئی ہے، وہی اباہیت، وہی بے پردگی، وہی بخاسی، یہ سب کچھ جو ہے در حقیقت ایک نرسری ہے. اور وہ یہ کہ پہلے ہم پر یہ حکومت دائر کر رہے تھے ڈائریکٹلی، آج یہ ریموٹ کنٹرول سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں. آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بجٹ کے فیصلے بھی وہاں ہوتے ہیں، وہاں سے احکام شامل ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ٹیکس لگاؤ. ہمارا اپنی جو ہے سمجھ لیجیے سکھائی میں بعد میں کچھ تفصیل سے کروں گا، میرے نزدیک چوتھا دور ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا. جب یہ ختم ہوگا تب تو پھر وہ پانچواں دور آ جائے گا جو حضور نے فرمایا سب سکون و خلافت علی حاج النبوہ. پھر دور آئے گا خلافت علی حاج النبوہ کا، وہ دور آئے گا اس سے کوئی شک نہیں، لیکن ابھی نہیں آیا. ابھی اس کو لانے کے لیے محنتیں کرنی ہوگی، ابھی اس کو لانے کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، ابھی اس دور سعادت کو دنیا میں لانے کے لیے تن من دھن نشاوت کرنے ہوگی، اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے نکالنا ہوگا. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فضل میں تم ہو نسارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے وہ نظام سعادت نہیں آئے گا. قرآن مجید نے ایک سزائی مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. بارہویں حدیث مبارکہ سے یہ یقین ہے کہ وہ دور خلافت، وہ دور سعادت ناجمن آ رہا. اب اس کے بعد تیسری بات ہے، جب وہ دور اب آئے گا، اب عالمی سطح پر آئے گا، اب وہ دنیا کے کسی حصے میں محدود نہیں رہے گا. اگرچہ ہوگا تو یہی کہ شروع نہیں ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں جزیرہ نما عرب سے شروع ہوا، پھر شمال مسجد مغرب میں پھیلتا چلا گیا، سنتا نہ تھا کسی سے سہلے رہا ہمارا، کسی طریقے سے اب بھی کسی ایک جگہ سے آئے گا لیکن پھر پھیلے گا اور پورے پورے عرضی پر مسلط ہوگا. اس کے لیے جو دو حدیثیں ہیں وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے حضرت مقداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی مستر احمد ابن حنبل کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على الارض بيت غبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، يعني في عزيز وذل ذليل، اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها واما يذلهم فيدينون لها. یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، حضور نے فرمایا اس کی عرضی پر کوئی ایک گھر نہیں بنے گا، نہ ہی گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کروڑوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. اور یہ داخلہ دو طریقوں میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا تو گھر والا خیمے والا اسلام قبول کر دے گا، وہ خود مسلمان ہو جائے گا تو اس کے گھر اور خیمے میں اسلام داخل ہوگا، لیکن اسے بھی عزت ملے گی، اس کا بھی احساس ہوگا. بل اللہ عزت والے رسول ہی بنے جو نہیں، عزت کا حقدار تو اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے اور اہل ایمان ہے. گھر والا بھی اس کو بھی عزت نصیب ہوئی. اور یا وہ اسلام نہیں لائے گا تو نیچے ہو کر رہے گا، یہ تو انڈیا کا یتیم وہ سارے روم چھوٹے ہونا پڑے گا اور انہیں چلیا دینا پڑے گا، اور ناراض اسلام کی بالادستی کو انہیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا. تو گویا سوچے گھر میں بھی اسلام تو داخل ہو گیا لیکن وہ عزت سے نہ ہوگا. ایک حدیث تو یہ ہے اور دوسری حدیث تو اس سے بھی زیادہ واضح، یہ حضرت صوبان سے تو ہے صحیح مسلم ہے، اور مستد احمد ابن حنبل جی میں موجود ہے یہ حدیث، اور مان شداد ابن اور سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں صحابہ نے جو بات فرمائی وہ کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ غوار لی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا ہے لپیٹ دیا، پر آئے تو مساب کہا اور مزار رہا، جہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مسجد دیکھ لیے، سارے مسجد دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَجَمْلُهُمُ الْفُحَارَ جُوَيْلِ مِنْهَا اور دیکھو تم لوگ مجھ سے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے مجھے سکیل کر لپیٹ کر دکھا دی. یہ ہے وہ صحیح احادیث یقیناً ان کی بنیاد پر, اور چونکہ انہیں کی تاریخ میں قرآن ہے, قرآن مجید میں تین مرتبہ فرمایا گیا ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی رب دین کے لیے, اول نبی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, اور تین ہی دفعہ یہ فرمایا ہے بڑا مختلف الفاظ میں کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ پورا کو جوڑ لیجیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے پورے عرضی پر پورے عالم انسانی پر جب تک اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوتا, گویا کہ حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہوا. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. مجھے اقبال نے کہا کہ کے وقت فرصت ہے, کہا کام ابھی باقی ہے, پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ غلبہ دین بعثت محمدی کا مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی بعثت ہوئی ہے نذیرہ تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے. منتقل نتیجہ یہی ہے تمام عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. قرآن کے یہ اشارات, حدیث کی یہ صراحت, اس کے بعد بھی کوئی اس میں شک کرے تو مجھے اس کے ایمان میں شک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ قیامت سے قبل دنیا کے ہاتھ پر سے پہلے وہ بہت آسان رہے گا کہ پورے پورے عملی کا خلاف اراد اٹھانے ضرورت کا نظام قائم ہو. یہ بات تو بڑی میٹھی بھی ہے, کچھ ظاہر بھی ہے, آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی, لیکن اب بڑا اس پس منظر میں جو اس وقت دنیا کے حالات پہ اس کا جائزہ لیجیے, آبجیکٹو کنڈیشن کیا ہے, معمولی حالات کیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ سورج بڑی مختلف ہے, ہم خدا تابع خدا کہاں سے کہاں جانا ہوگا, سفر کا اندازہ کر لیجیے, اس وقت ہم کس سارے مذلت سے گرے ہوئے ہیں, آج ہم کس سمجھے دنیا کے اندر دلیل ہیں, ہے آج کیوں دلیل کہ کل تک ندی پسند گستاخ یہ فرشتہ آبادی کے ساتھ سے. میں چاہتا ہوں مستقبل عرض کروں کہ تو آپ کر میں اس وقت دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر قائم ہو چکا ہے جسے نیو ورلڈ آرڈر کہا جا رہا ہے. یہ حقیقت نے جیسا کہ میرے وکیل عبدالرزاق صاحب نے توجہ دلائی, یہ نیو ورلڈ آرڈر کیوں ورلڈ آرڈر ہے, بظاہر امریکہ ہے فور سپریم پاور والا, باقی سب اس کے اکیلے چاہتے ہیں, وہ انگلستان ہو وہ فرانس ہو وہ کوئی اور جو بھی یورپ کے ممالک ہو, لیکن یہ کہ سب کا سرکار امریکہ پر ہو. لیکن حقیقت کیا ہے, خود امریکہ پر سوار یہودی, وہ بات جو علامہ اقبال دیکھ آئے تھے اس صدی کے آغاز میں, حیران کن بات ہے, ہٹلر کو وہ حقیقت بعد میں نظر آئی ہے, لیکن یہ کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز کو دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی لگے جہاں بن جائے یہود, آج کا فرنگ امریکہ, اور امریکہ کے سب سے بڑے سپورٹرز یہ در حقیقت انگلستان اور فرانس ہے. اور یہ جان لیجیے بیسٹ کی ایک اصطلاح آئی ہے اس زمانے میں, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, یہ جو عیسائیوں نے کرتا ہے پروٹیسٹنٹس, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, یہ آلے کار ہیں امریکہ کے, اور ان کا اصل تسلط جو ہے, ان کی بارگوڑ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے یہودیوں کی. گویا کہ ذرا بڑی طرح بات ہے, قرآن مجید میں جو فرمایا گیا یہود کے بارے میں ضرورت علیہ مسلم اول بس کا لگ ہوا بھاؤ میرا رب میرا نام, ہم پڑھتے ہیں ان آیات کو اور ان الفاظ مبارکہ کو اور بڑے خوش ہو کر گزر جاتے ہیں, یہ یہودیوں کا ذکر ہے, ان پر ذلت مسلط کر دی گئی, ان پر مسلط بھوڑ دی گئی, وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے, یہ تو دوسروں کی بات ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ خود سے آپ آ سکتے سلے دل بڑا حقیقت دیکھ رہا, آج اگر آپ دیکھیں گے تو حقیقت میں تو یہ ہماری کہانی ہے, آج دنیا میں یہودی ذلیل نہیں ہے, آج دنیا میں یہودی بے بس نہیں ہے, آج دنیا میں یہودی کہیں عذاب میں نہیں ہے, کم سے کم اس وقت اس کی 16 کروڑ دنیا میں 13 ملین دنیا کی دولت پر قابض، ان میں 20 افراد ایسے ہیں جو 30 ملین 40 بلین ڈالر کا ایک ایک لے سکتے ہیں، بینکنگ کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں، اسٹاک ایکسچینج دنیا کا ان کے پاس، اور آئی ایم ایف پر وہ قابض، گویا کہ سارا کا سارا نظام اقتصادی جو ہے حامل ان کے ہاتھ میں، پھر ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ یہ حالات جو ہے معلوم ہوا کہ وہ دور عارضی دور پر، یہ میں عرض کر دوں یہ دور مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، اور بھی دور فلک ہے ابھی آنے والے، نازکوں میں پہلے ہم کو جگانے والے، صورت حال تبدیل ہوگی۔ اس وقت لیکن جو صورت ہے اسے ماننا پڑے گا کہ یہودی تو اس وقت نہ ذلت میں ہے، نہ مسکنت میں ہے، نہ وہ کسی عذاب میں ہے، یہ تینوں شکلیں جو ہیں یہ تو ہم پر مسلط ہے، ذلت ہم پر ہے، ہم خود ہونے 50 ملک آزاد ہے، ان 50 ملکوں کا حال کیا ہے؟ کہیں دنیا کے معاملات میں ان میں سے کسی کی رائے لی جاتی ہے؟ کہیں بین الاقوامی مسائل میں ہماری رائے کا کوئی مدد ہے؟ تشکری تو سب کے بھیا کی اس کی، ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے دولت مند ہیں، شاہ باغ کی دولت اور وہاں کے عمرا اور وہاں کے شہزادوں کی دولت، آپ کو ابوظہبی اور دبئی کی دولت، لیکن جان لیجیے وہ ساری دولت دوسروں کے قبضے میں ہے، وہ وہی امریکہ کے بینکوں میں ہے، جب چاہے وہ ایک سگنل دیں گے، اگر ذرا بھی ان کی مرضی کے بغیر ڈوبش کر جائے تو معلوم ہوگا کہ تمہارے سارے خرچے فریز کر دیے گئے، گھر بیٹھو تمہاری ساری دولت جو ہے اس میں سے ایک پائی تمہیں نہیں ملے گی، تو کہاں ہے ان سب؟ اور ان لوگوں کا آپ کو معلوم ہے چاہے اربوں ڈالر ان کے پاس ہو، دنیا میں ان کا مذاق ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو اور چاہے وہ اخبارات ہو، جب ہم پورے استحصال کا نشانہ بنتے ہیں تو معلوم ہوا۔ اور ہماری مسکنت کسے کہتے ہیں؟ مسکنت یہ ہے کہ کم ہمت ہی ہو جائے، سب کچھ آدمی میں ٹھیک نظر آ رہا ہے، 2.5 من کی جلدی بھٹی لاش نظر آ رہی ہے، لیکن میں ہمت ہو گیا، آزاد جواب دے دیں، یہ مسکنت ہے۔ آج اس کا سب سے بڑا منہ بول کا جو ثبوت ہے مسلمانوں کی مسکنت کا، وہ کیا ہے؟ بابری مسجد شہید کر دی گئی، اور یہ 50 ملکوں میں سے کسی ایک ملک کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بھارت کی آنکھوں میں آگے ڈال کر یہ کہہ سکتا کہ یہ اتنے دنوں کے اندر اندر مسجد تعمیر کرو، ورنہ ہم کم سے کم یہ کہ تم کو سفارتی تعلقات ملک طے کرتے، یا یہ کہ تجارتی تعلقات ملک طے کرتے۔ معلوم ہوا وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ حیرت جس نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ حیرت دلی حیرت دینی ختم ہو چکی پوری دنیا میں۔ اس وقت جو صورت حال ہے، میں ایک اور رات کی بات آپ کو بتا دوں، کل بھی میں نے جمعے کی اپنی تقریر میں وہ بات کہی تھی، ہندوستان میں آر ایس ایس کی جو بہت بڑی تنظیم ہے اس کا جو اس وقت گرو ہے دیوبش بالا صاحب، دیوبش مرہٹا، یہ وہی شیواجی کا سلسلہ چل رہا ہے مرہٹوں کا، یہ شیو سینا ہے تو وہی ہے جنہوں نے اس وقت سے گولیا دور سے یہ ہم نے مسمر کیا ہوا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے پار کرنا ہے، ان کے نزدیک مسلمان نہیں تھے، اور جب تک کہ ہندوستان کی سرزمین سے ان کو پار نہ کر دیا تھا دھرتی ان کی جو ہے سرکشا نہیں ہو سکتی۔ وہ معاملہ کر رہا ہے بالاجی دیوبھ، اس نے سب نے حال ہی میں شروع کیا ہے، تمام ہندو جماعتیں سیاسی غیر سیاسی ان سب سے کہا ہے کہ ہمیں ان سمے ہو جانا چاہیے کہ بھارت کی سرزمین سے مسلمان کا نام و نشان مٹانا ہو، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم نے یہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جیسے کہ اسپین سے کبھی عیسائیوں نے کیا تھا، تو اگر کوئی رد عمل تھوڑا بہت ہوا تو پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہو سکتا ہے، باقی پورے عالم اسلام کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی رد عمل بھی نہیں ہوگا۔ یہ اسسمنٹ ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہر چہرہ پسانا کیا، اس لیے کہ وہ ہماری حیرت دلی کو ٹیسٹ کر چکے۔ بہرحال یہ جو اس وقت کیفیت ہے یہ تو بڑی مختلف ہے اس کیفیت سے جو احادیث کو سامنے آ رہی ہے، کہاں غلبہ دین، کہاں نظام خلافت، کہاں یہ جنت اور مسکنت، کہاں یہ عذاب کی صورت ہو گیا معلوم دے آپ اگر مسلمان کا لہو۔ آج جو کچھ بوسنیا میں ہو رہا ہے ذرا اندازہ کیجئے کتنے عرصے سے وہاں پر قتل عام ہو رہے ہیں، باقاعدہ والے اپنی نظر آگے بڑھا دی اور جو نائز فیصلہ کل نظر اور یہ سب کچھ میں نے ایک مرتبہ سوچا آج سے 500 برس امن بھی یہ ہوا تھا یورپ کی تاریخ اپنے آپ کو 500 برس کے بعد دوہرا رہی ہے 500 برس پہلے یورپ کا جنوب مغربی کنارہ سڑک پہ وہاں یہی ہوا اور وہاں پر بھی اتنی کلنجنگ ہوئی مسلمانوں کا حق پر کیا گیا لیکن جب وہاں یہ ہو رہا تھا دنیا میں نہ ٹیلی ویژن تھا نہ اخبارات تھے اکثر دیکھ کر مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو رہا بڑے فاصلے تھے جامع سماٹنا کے مسلمان کو کیا پتہ چلا ہوگا ہندوستان کے عام مسلمانوں کو کیا پتہ چلا ہوگا جنوب مشرقی کنارہ ہے جہاں وہی کچھ ہو رہا ہے لیکن آج ٹیلی ویژن سے سی این این سے مناظر دیکھ رہے ہیں ویڈیو فلمیں دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کی حیرت جان نہیں رہی جمع ہو جاتے کبھی جدے میں جمع ہو گئے 50 ملکوں کے سربراہ کبھی کراچی میں آ گئے ان کے جو بھی فورن منسٹر ہیں کچھ قرارداد پاس کی نشستوں میں مکند ہوگا خاص کر کوئی اینٹی نے جب دے گا کہ ہمت کسی کے اندر موجود نہیں ہو یہ ہے تھوڑے برقرارے ہندوستان میں تو ہم بس کر رکھو وہاں مدد ملتا یہ صورت حال ہے دن کے اور میں معافی کو چاہتا ہوں میں اس میں مزید اضافہ کر رہا ہوں ابھی یہ کیفیت اور شدید ہوگی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا اور تاریخ یہ غمناک اندھیرے ہوں گے مستقبل میں ابھی جو کچھ آنے والا ہے اس کی خبریں بھی احادیث میں موجود ہیں لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے خاص طور پر اس خطے عرضی میں ہندوستان پاکستان میں دو فکروں کی وجہ سے ان احادیث کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں رہی عام طور پر پڑھا لکھا مسلمان ان احادیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ حدیث کو بہت کا مجموعی اہمیت دینے کو تیار ہے وہ چاہے اہل قرآن ہو چاہے مجرین حدیث ہو ایک طرف یہ کہ قادیانیت کا فتنہ اٹھا آج تو خیر انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا لیکن وہ جو 50 برس تک تو مسلمانوں کی حیثیت سے مسلمانوں کے اندر اپنے افکار و خیالات پھیلاتے رہے ان کے اثرات بھی ہیں پھر فتنہ انکار حدیث اس کے اثرات ہیں ان احادیث کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ بہت کم ہے لیکن جان لیجیے ان احادیث میں صحیح خبریں دے رکھی ہے کتاب الملاحم بڑی بڑی جنگیں جو ہوں گی ان میں مسلمانوں پر جو مسائل کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی عظیم جنگ اس میں اتنے انسان اتنے مسلمان قتل ہوں گے کہ حضور نے ایک حدیث پر فرمایا کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا سینکڑوں میل تک اور اسے سوائے لاکھوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا یہاں تک کہ وہ بے دم ہو کر تھک کر جب گرے گا تو فرشتوں لاکھوں ہی کے اوپر گرے گا یہ دور آنے والا ہے یہ جنگ جو ہوگی ملحمۃ الکبریٰ یہ حقیقت میں عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی یہ صلیبی جنگوں ہی کا نقطۂ آغاز ہے بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی ہے تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے اور یہ جو تھوڑا بہت ایک عرصے میں انہوں نے اتحاد کیا مسلمانوں کے ساتھ تاکہ اسرائیل کے لیے تھوڑا سا خطرہ بننے کا اندیشہ تھا ابھی وہ خطرہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اندیشہ تھا کہ ایٹمی جہاز نکل رہے ہیں عراق سے لہٰذا اس کا خود استعمال کے لیے پہلے تو جال بچھایا کلاس پائی کے ذریعے سے آمادہ کیا سردار کو کہ وہ حملہ کرے کویت پر اگر تم حملہ کرو گے تو تمہارا یہ سرحدی معاملہ ہے ہمیں اسے کوئی بحث نہیں اور پھر جب وہ جان میں وہ احمد وہ کٹ گیا اس جان کے اندر تو پھر جو خود نکالا ہے مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے مل کر تمام بھارت ممالک امریکہ کے ساتھ تمام یورپ کے ممالک امریکہ کے ساتھ اور خود وہ نکالا ہے کہ اگلا کھایا تجھے سارا اندر لائے گا یہ سب کچھ جو ہے حضور کی ایک حدیث کے مطابق ہے چلو سارے خون روم مسلمان اس وقت آئے گا تم عیسائیوں کے ساتھ مظاہرت کرو گے اور ایک اور قوت سے تمہاری جنگ ہوگی کہ تمہیں فتح ہو جائے گی اس کی خبر بھی حدیث میں موجود تھی پھر یہ کہ اس کے بعد تمہاری یہ سرح ٹوٹ جائے گی پھر تمہارا اور عیسائیوں کے درمیان بڑی خوفناک جنگ ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں صدام حسین بڑا گھٹیا آدمی ہے اسلام سے اسے کوئی سروکار نہیں دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں مارکسٹ ہے سوشلسٹ ہے اور ملحد ہے سب کچھ ہے لیکن یہ کہ کبھی کبھی کوئی بہت برا انسان بھی کوئی سچی بات کہہ دیتا ہے اسے سچی بات کہی یہ خلیج کی جنگ ام المحارم ہے، یہ جنگوں کی ماں ہے، اس سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا. بارات عرب ہے، اس کے پاس پہلے یو ہو گئے. یہی تو وجہ ہے، میں نے جب سی این این پر اس کا انٹرویو دیکھا تھا، جب جان نادر اس کا نادر جو ہے اس کا انٹرویو لے رہا تھا امیر شریف خلیج کی جنگ سے پہلے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں صدام حسین بیٹھا تھا نیچے جو تمرا لگا ہوا تھا، میں آشر کا اٹھا کہ یہ آئے تھے مبارکہ. وہ جو فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ ہم ان پر دم لگائیں گے، ان کے اوپر پے ماریں گے، کوڑا ماریں گے، بس دم لے وہ دن ہم تیر باطل تیم ہوں پیدا ہوا صاحب. اللہ تعالیٰ حق کا کوڑا بنا کر باطل سے بن کرواتا ہے، جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اور پھر باطل کو بھاگ کے بنتی ہے. یہ آیت پیچھے لکھی ہوئی تھی. بار آر عرب ہے، مادری زبان عربی ہے، پھر یہ کہ اس کے آس پاس پہلے ہی ہوں گے، تو حدیث کے حوالے سے بھی معلوم ہوتا ہے اس سے بات سیکھ رہی تھی. یہ سلسلہ ہے جنگوں کا، جس میں سے عظیم تر سلسلہ ابھی آنے والا ہے، اور اسی کے ضمن میں سب سے خوفناک کا گھر آتا آئے گا. پہلے مسلمانوں کو بہت شکست ہوگی، لیکن پھر مسلمانوں کا پلڑا کچھ بھاری ہونے لگے گا کہ پھر ایک دم اطلاع آئے گی کہ المسیح الدجال نے خروج کا اعلان کر دیا ہے، یعنی یہودی بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. مجھے یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اس خلیج کی جنگ میں اسرائیل کو انہوں نے رو کے رکھا، تم بڑا خراب جنگ میں لاؤ، اسی طریقے سے اس پر بھی یہ رو کے رکھے ہوئے، ہم تو تمہاری حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. چنانچہ جو سواس کراس جو تھا، جو کمانڈر ان چیف تھا اس جنگ میں، اس نے یہ کہہ دیا بات میں اپنے انٹرویو میں کہ ہم نے یہ جنگ صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے. جب ہم لڑنے کو تیار ہیں، تمہاری حفاظت ہم گارنٹی کرتے، تم کہہ پاس ہو. لیکن جب یہ ہوگی دیکھیں گے کہ کسی شکل میں مسلمانوں کا کوئی پڑا بھاری ہو رہا ہے، تو پھر وہ نکل کھڑے ہوں گے. اور المسیح الدجال، وہ جھوٹا مسیح جس کے بارے میں حضور نے اس کے فتنے سے طرح طرح کی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اور فرمایا حضور نے، کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے کہ فتنہ دجال کے فتنے سے، مسیح الدجال کے فتنے سے طرح 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 کی ہو. اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ کیا کچھ آنے والا ہے اس فتنے کے اس عروج کے بعد. پھر تو یہ کہ واقعتاً جو خبریں دی گئی ہیں، یہ تمام ممالک جو وہ چاہتے ہیں گریٹر اسرائیل کو شامل کرتا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتے، اور مسلمانوں نے عالم عرب جو ہے اس کا کر جائے گی خراب چل رہا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہے. آخر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے جو ہو رہا ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے بغیر انتظام نہیں ہوگا. ہمارا ایمان ہے تب تک کہ نہیں ہلتا تھا جب تک انتظام نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کے علم سے جو شے ہو رہی ہے وہ جہاں العزیز ہے، زبردست ہے، وہ الحکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کی سنت اللہ ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے، ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولم تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت میں تو تبدیلی نہیں پاؤ گی. وہ کون سی سنت اللہ ہے؟ وہ کون سا قانون ہے اللہ کا جس کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ آج مسلمانوں پر یہ مسائل کے پہاڑ کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کلمہ وہ ہے نا، حضور کے نام لیوا ہے نا، حضور کے امتی ہے نا، یہ تو حضور کے ممکن ہے، یہ تو قرآن کے ممکن ہے. رحمتیں ہیں تیری ابھیار کے کاشانوں پر، اور بد گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. آخر کیوں؟ کوئی سبب ہونا چاہیے، ہمیں یہ سبب معلوم کرنا ہے قرآن مجید سے. دیکھیے وہ اللہ کا جو قانون ہے عذاب کا، اس کی تین نفات میں یہاں سب بیان کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ افراد کے لیے یہ دنیا دار الجزا نہیں، دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے. کل تمہیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حوال، اختیار خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. لیکن قوموں کا معاملہ جدا ہے. قوموں کو ان کی برکرداری، ان کی غلط طبی کی سزا، اجتماعی سزا یہاں ملتی، وہاں کا انفرادی حساب ہوگا. کل ہم آتی ہے یوم القیامت فرد، ہر شخص فرد کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اپنے نام اعمال پیش کرے گا. قومی سزا پر یہاں ہوتا ہے معاملہ دنیا. اسی کو کہا علامہ اقبال نے کہ فطرت افراد سے اجماعت بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہ ہو تو وہ. اب آپ سمجھ گئے اجتماعی عذاب جو دنیا میں آتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. نسیم منسیہ کر دینا, بچہ بچہ ختم کر دینا, اس کی جڑ کاٹ دینا, یہ ہے عذاب استنصار. اصل کہتے ہیں جڑ کو, جیسے کسی پودے کو جڑ سے پھینک دیا جائے, اب ظاہر بات ہے وہ دوبارہ اس میں نہ پتے آ سکتے ہیں نہ وہ مر سکتا ہے. ہاں اگر آپ نے صرف پتے جھاڑ دیے پتے دوبارہ آ جائیں گے, شاخے کاٹ دیے شاخے دوبارہ آ جائیں گے, لیکن جب سے اجاڑ دیا تو درخت ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. بات یہ عذاب استنصار ان قوموں میں آیا کرتا تھا جن کی طرف اللہ کو رسول بھیج دیتا تھا, رسول حق کا حق ہونا واضح کر دیتا تھا, احساس کے حق انسان باقی کا حق ادا کر دیتا تھا. پھر بھی اگر قوم مجموعی طور پر رسول کی دعوت کو رد کر دیتی تھی تو پھر صرف رسول کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچا کر بچیا پوری قوم بھلا کر دیتا تھا, چاہے اسے رد کیا جائے جیسے قوم نوح رد ہوئی, یا زلزلے سے ہلا کیا جائے, یا تیز آندھی آئے جیسے قوم عاد پر آئی, یا آسمان سے پتھراؤ ہو جائے جیسے کہ قوم لوط پر عمورا اور سمور کی بستیوں پر ہوا. لیکن اس عذاب کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. البتہ یہ جان لیجیے یہ عذاب اب نہیں آ سکتا کسی قوم پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس عذاب کے لیے سب سے لازم یہ تھی تما دنیا بہت جبیر حتہ جب آسا رسولا, رسول کا بھیجا جانا اور رسول کے ذریعے اقبال حدت کا ہونا سب, اور اب تو رسول آئے گا نہیں حضور پر نبوت و رسالت پر, اس میں ایک استثناء ہے وہ بعد میں بیان کروں گا. تیسری دفعہ اللہ کے قانون عذاب کی کیا ہے, اس سے چھوٹے عذاب کس پر آتے ہیں؟ وہ رسولوں کی امتوں پر آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اگر رسول کی امت, رسول کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے, اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے, اللہ کی کتاب اور شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے, اگر لچھن اس کے خراب ہو, عمل اس کا برعکس ہو, کردار اس کا بالکل مختلف ہو, تو گویا کہ وہ اللہ کی نمائندگی غلط کر رہے ہیں, وہ گویا کہ خلق خدا اور خدا کے مابین حجاب بن گئے. دنیا انہیں دیکھ کر, اللہ کی مخلوق انہیں دیکھ کر دین کی طرف راضی نہیں ہوگی, دین سے متاثر ہو جائے گی. جیسے کبھی کہا تھا برنارڈ شاؤ نے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ممکن نہیں, لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ غریب کون کوئی ہو. بتائیے ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام کی طرف راضی ہوگا یا اسلام سے متاثر ہوگا؟ جب کوئی قوم کسی رسول کی امت اس قول اور فعل کے تضاد میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے بھرتے. یہ عذاب ہے جو اس سے پہلے یہودیوں پر آتا رہا, یہی عذاب ہے جو اب امت مسلمہ پر آ رہا ہے. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی, جو قاعدہ و قانون سابقہ امت مسلمہ کے لیے تھا وہی قاعدہ و قانون موجودہ امت مسلمہ کے لیے. یہ اس کا اتفاق ہے کہ کل میرا جو مزدور شاعر ہوا ہے برائے وقت میں, اور آج پھر اس کا بچیا حصہ بھی آ گیا ہے, اس میں دو امتوں کی پوری تعریف آ گئی. ایک سابقہ امت مسلمہ یہود, انہیں اللہ نے تورات دی 1350 قبل مسیح سے لے کر اور حضور کی بعثت تک یہی اللہ کے نمائندے تھے. 2000 برس تک شریعت کے حامل تھے, نبی ہم نے آئے, بے شمار نبی آئے. اس کے بعد سے بے فتح محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریر قبلہ کی شکل میں اعلان کر دیا گیا, سابقہ امت معذور ہو گئی, نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر خارج ہو گئی. اب آپ ذرا نوٹ کیجیے, کبھی آپ کو سنا رہا ہوں, یہ ترمذی شریف کی روایت موجود ہے اور لائیوی ہے. حضرت عبداللہ ابن جلاس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, لَيَأْتِي أَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَجْبًا لَا يَدُمْنَا. حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر آیا, بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے اچھالے ہوتی ہے. میں نے یہ کل اور آج جو مضمون چھپا ہے, مجھے چونکہ یہ خوشی ہو گئی ہے کہ میرا کام آسان ہو گیا. جو حضرات بھی چاہیں گے آج کا پرچہ تو ہے ہی موجود, کل کا بھی حاصل کر لیجیے. میں نے تاریخ وہاں بتا دیا ہے کہ جو ہزار کے دو دور ان پر آئے ہم پر بھی آئے, انہیں اسوریوں کے ہاتھوں پٹوایا تھا, ہمیں صلیبیوں کے ہاتھوں پٹوایا, انہیں نبوکدنضر پرتگالیوں کے لوگوں کو پٹوایا, بالکل کاربن کاپی ہے.
بلکہ میں اس حدیث کا ہاتھ اور وجہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ پر تو حدیث کی عظمت منتقل ہوئی شریف کو,
کہ جیسے بہت بڑے خزانے کے لیے چھوٹی سی کنجی کافی ہوتی ہے کھولنے کے لیے, تاریخ کے اتنے عظیم دور کو 2000 سال ان کے 1300 برس ہمارے 1400 برس ہمارے, یہ پوری 3400 برس کی تاریخ اس حدیث کی تعلیم نے اس کو کھول دیا.
بالکل رائے نہیں وہی نقشہ ہے. اب اس میں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں
وہ دو دور جو آئے تھے قرآن مجید کے نزول سے قبل یہود پر ان کا ذکر تو ہو گیا, لیکن قرآن مجید میں ساتھ ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ان بدبختوں کو ایک موقع ہم نے دیا, اٹھارہ تو کو نہیں رکھنا تم بھائی ہو تو بھولنا, اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے, لیکن اگر تم وہی کاغذ اور جاری رکھو گے تو ہم بھی وہی شروع کریں گے, تمہیں اور عذاب دیں گے. اور وہ کیا تھا جس کو آپ کہتے ہیں مرسی اپیل, تمہیں موقع دیا جا رہا ہے مرسی اپیل کا. اور وہ کیا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحمت پہ آ جاؤ. قرآن یہ بولا کہ شاہجہاں ہے رحمت خدا بندی میں داخلے کا, لہٰذا اس کو مانو. ان یہاں کا قرآن رحمی لطیح آسم, یہ راستہ کھلا ہوا ہے, لیکن یہ قوم کیونکہ اس سے بھی محروم رہی اپنی بدبختی کے باعث, لہٰذا قرآن میں اعلان کر دیا گیا ہم نے خرچہ کر دیا ہے اس قوم کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دے گا. اور آپ نوٹ کیجیے, میں لمبی تاریخ بیان نہیں کر سکتا, اس صدی میں شاید آپ کے علم میں نہ ہو یا بھول رہے ہو, جرمنوں کے ہاتھوں یہودیوں پر جو عذاب آیا ان کا کہنا ہے 7,000,000 یہودی ختم کیے, پورے مشرقی یورپ سے کھینچ کھینچ کر یہودیوں کو اور ان کے اکثریت کو, اس کے لیے اسپیشل پلانٹ ڈیوائز کیے گئے کہ اتنے لوگوں کو مار کر آخر ان کی جو لاشیں ہیں ان پر ڈسپوز آف کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ایسے اسپیشل پلانٹ ایک طرح کے لوگ داخل ہو گئے, قطار میں گیس چمبر میں گئے, گیس چھوڑی گئی ختم ہو گئے, اب پٹے چل رہے ہیں جیسے کہ کارخانوں میں چلتے ہیں پٹے, اب لاشیں چل رہی ہیں ان پٹوں کے اوپر, آگے جا کر ان کا چورا ہو رہا ہے جیسے آپ چارہ کاٹتے ہیں کہ بھینسوں کے لیے اور بیلوں کے لیے, اور پھر ان کو کچھ ایسے لکوڈ کے ساتھ ٹریٹ کیا کہ آخر میں اس پلانٹ سے جو بھی نکلتا تھا وہ صرف ایک بدبودار سیاہ ہرن کا مائل, ایک فلیٹ اور نہایت بدبودار, یہ تھا حشر کے جو ہوا اس صدی میں یہود کا. اب آپ اندازہ کیجیے حضور کی حدیث لیات النبی ما تعالی بنی اسرائیل حضر اللہ علیہ وسلم, یہ اور دوست جو یہودیوں کا اس صدی میں ہوا ہے, انور حضرت القمرہ جس کی خبر بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آج مسلمانوں کا منتظر ہے. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے مسلمانوں میں امت مسلمہ کے دو حصے ہیں, ایک حصے کی فضیلت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ حضور ان میں سے تھے, اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ سارے کا سب اللہ ہی ہوتی ہے بھائی صاحب اللہ حضور فضل عظیم, بنی اسماعیل عرب اور ان کے تابع جو بھی عرب ہیں ان کو بڑی فضیلت حاصل ہو گئی, پھر تمام عربی بولنے والوں کو فضیلت حاصل ہو گئی کہ قرآن مجید ان کی زبان میں ہے, اسے سمجھنے کے لیے انہیں پاپڑ نہیں بھیجنے پڑتے, انہیں مشقتیں نہیں بھیجنی پڑتی, انہیں چٹائی توڑ تعلیم حاصل نہیں کرنی پڑتی. لیکن یہاں کا مسلمان ظاہر بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی, عام آدمی کے بس کا روک نہیں ہے. لہٰذا کیونکہ وہ لوگ زیادہ افسر تھے اور ہے, یہ فضیلت اللہ نے دی ہے تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, سزا بھی انہیں کو زیادہ ملتی ہے. قرآن مجید میں یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا, یا نسان نبی ہے لفظوں میں کہا بھی ملن نسا, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مالک نہیں ہو, اگر بالفرض تم میں سے کسی نے کسی وقت کوئی غلط حرکت کا انتخاب کیا تو تمہیں سزا دگنی ملے گی دوسروں کے مقابلے میں, لیکن تمہارا درجہ بلند ہے. اسی طریقے سے امیین اہل عرب کا درجہ بلند ہے, یہ ہر بہت بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ وہیں پر آنے والا ہے, لیکن پھر صورت حال بدلے گی, اللہ سزا دے گا. اور سزا جو ہے وہ کس درجے تک آئے گی, یعنی یوں سمجھیے کہ عالم عرب کا تو سمجھیے کہ تحت تحت ہر بہت کے طریقے سے ہونے والا ہے. یہ میں کہتا تو یقیناً میری بات پر اعتراض ہو سکتا ہے. یہ تو حدیث کے اندر صحیح خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ کی المسیح الدجال اس کے فتنے سے وہ ضرور اثر آتا رہتی لاؤں تو میں کبھی بند کریں مسیح الدجال. اور یہ جان لیجیے وہ مطلب آیا چاہتا ہے کہ اگر بھول گئی البتہ پھر حالت بدلے گی. اللہ تعالیٰ عربوں میں سے وہ تائید اٹھائے گا جس کا نام ہم سمجھتے ہیں مہدی. یہ کتاب ہے نام تو حضور نے فرمایا میرے نام پر ہوگا, مجھے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا, ہوں گے وہ حضور کے ہی اہل بیت میں سے. لیکن یہ مہدی شیعوں والے مہدی نہیں, ان کے خیال میں تو ان کے بعد میں جو امام تھے وہ روپوش ہو گئے, وہ پھر ظاہر ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے انہیں مبارک کو. ہم کسی امامت معصومہ کے قائل نہیں, ہم نہ بارہ اماموں کے قائل ہے اور نہ ہی یہ جو ابھی اسماعیلیوں کا امام حاضر ہے نہ ہم اسے مانتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ ایک شخصیت عمرے تھے. ظاہر بات ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے یلغار ہوگی تو مسلمانوں میں سے بھی اللہ کسی کو اٹھائے گا. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں, آپ یہاں اسرائیل کے بجائے اسماعیل پڑھ لیجیے. خون اسماعیل آ جاتا ہے آخر جوش میں, توڑ دیتا ہے کوئی موسا کا رشتے ساتھ. تو خون اسماعیل میں سے حضور کے اہل بیت میں سے اللہ کسی کو اٹھائے گا, وہ مسلمانوں کے تائید کی حیثیت سے آئیں گے, منظم کریں گے, جہاد کریں گے. پھر ان کی دو مددیں ہوگی. ایک مدد آسمان سے آئے گی, وہ حضرت مسیح علیہ السلام نزول فرمائیں گے. اس جھوٹے دجال مسیح کو قتل کرنے کے لیے, یہودیوں کا قدر قدر کرنے کے لیے. اس لیے یہ نوٹ کر لیجیے, وہ استثناء جو میں نے کہا تھا اب سامنے آ گیا. یہودی اس اعتبار سے مستثنا ہے کہ وہ عذاب استحصار کے مستحق بن چکے. آج سے 2000 سال قبل جب کہ حضرت مسیح ان کی طرف بھیجے گئے رسول الى بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ سب کو فرمایا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. اور یہود نے انہیں نہ صرف رد کیا بلکہ ان کی والدہ پر حضرت مریم سلام علیہا پر زنا کی تہمت لگائی, انہیں ولد الزنا قرار دیا, انہیں جادوگر قرار دیا, انہیں کافر قرار دیا, انہیں مرتد قرار دیا, واجب القتل قرار دیا اور اپنے بچپن سے سوری پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا, اللہ اپنے بندے کو اٹھا کر دے گیا اور وہی مسیح اب آئیں گے. کیونکہ یہ لوگ اس وقت سے عذاب استحصار کے مستحق ہو چکے, لہذا وہ عذاب استحصار صرف یوں سمجھیے کہ مؤخر ہوا ہے. جیسے پھانسی کا کسی کو حکم تو ہو چکا ہو, پھانسی ہوئی نہ ہو رہی. یہ کنڈمڈ نیشن ہے, یہ ملعون قوم ہے, یہ مظلوم قوم ہے, اس کا آخری قلعہ گرم ہونے والا ہے. مسیح الدجال کی کامیابیوں کی صورت میں گریٹر اسرائیل قائم تو ہو جائے گا, لیکن پھر وہی ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا, وہی ان کا قبرستان بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا تو پتھر بھی پکارے گا ہوگا یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور حضرت مسیح کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پیڑ کے چلے جائیں گے اور مقابلے جد پر حضرت مسیح قتل کریں گے اس مسیح دجال کو. یہ آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ویڈیو فلم بھی چل رہی ہے. وہ جو محمد احمد کی پیشن گولیاں تھی آج سے 400-500 برس پہلے کا آدمی ہے, اس میں بھی تو سب کو موجود ہے اینٹی کرائسٹ کا. لیکن آج عیسائی دنیا کو یہ دعوت کرا رہی ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ مسلمانوں میں سے ہوگا, پر تھوڑا سا فیل کچھ نہیں ہے, وہ اینٹی کرائسٹ یہودیوں میں سے ہوگا. لیکن یہودیوں کا نام کیسے لیں, یہودی تو ان کے سر پر سوار ہے, ان کا نام نہیں لے سکتے. لہٰذا وہ سارا انتظام جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے. حقیقت میں وہ یہودی ہوگا, وہ المسیح الدجال ہوگا اور اس کو پھر حضرت مسیح سچے اور حقیقی مسیح عیسائی کے ذریعے وہی ہی آدر کر چکے. تو یہ کیوں ہوگا یہ بھی جان لیجیے کہ اس ذریعے سے وہ مستحق ہو چکے ہیں. ان کو اتنی مہلت کیوں دی گئی؟ بڑا ہی خیال ہے حضرت نوح کی قوم ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوئی, حضرت ہود کی قوم ان کی موجودگی میں ہلاک ہوئی, حضرت صالح کی قوم ان کی زندگی میں ہلاک ہوئی, حضرت لوط کی قوم ان کی زندگی میں ہلاک ہوئی. ان کو کیوں یہ موقف کیا گیا؟ اس کی بھی حکمت ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کو جو سزا اللہ نے دینی تھی اور جو دے رہا ہے تو مزید دے گا, در حقیقت اس سزا میں ایک نہایت دشوار کل پہلو شامل کیا ہے
کے بعد دیہات میں یہ انداز یہ ہوتا ہے رواج کہ اگر کسی کی بڑی توہین کرنی ہو تو اس پر جوتے لگواتے کسی جلال کے ہاتھ سے. اگر راجپوت کو جوتا راجپوت کا لگے, سید کے سر پر سید کی جوتی لگے, تو وہ اتنی توہین ہمیں بات نہیں ہو. لیکن اگر راجپوت یا سید کے سر پر جوتا لگے استعمال اور پورے سر تو بہت بڑی توہین. یہ امت اس کا حکمہ بھی بہت بلند تھا اور ہے بڑی عیسائی کے مقابلے میں, لیکن جب اس نے وہی درجے پر اختیار کیا, خاص طور پر عربوں نے قرآن ان کی مادری زبان میں موجود قرآن کو وہ پڑھتے ہیں, قرآن کا نظام داخل سے نہیں کرتے. کبھی وہ اگر مقبول ہو گئے تھے, غلام ہو گئے تھے, محسوس ہو گئے تھے. ان کا سب سے پہلا جرم یہ ہے, انہوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی, بدنامی کی, ہزاروں ترکوں کو تحت قید کیا, خلافت عثمانیہ کو یورپی اقوام کی ابھی ترکا بات بھی ختم نہیں کر سکتا تھا. اگر عرب برطانیہ کرتے, اگر عرب بغاوت نہ کرتے تو جرائم کو معمولی نہیں ہے, خلافت کے ادارے کو ختم کرنے میں ان کا حصہ ہے. اور پھر آزاد ہونے کے بعد بھی کوئی سوشلسٹ ملک بنا پھرتا ہے, کوئی فاشسٹ بنا پھرتا ہے, کوئی ملوکیت میں اپنے اربوں ڈالر کے بلین اور بلین اور ڈالر کے محل بنا کر ایش کر رہا ہے. معلوم ہوا بدترین سزا کے مستحق ہے اور ان کو سزا اللہ دلوائے گا ملعون اور مظلوم قوم کے حق. یہ ہے جو مرا ہونے والا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا, چونکہ یہ امت بہرحال رسول کی منکر نہیں ہے, وہ تو رسول کے کافر ہو گئے تھے یہودی, ان کو تو عذاب استحسان ملے گا. مسلمان رسول کا منکر تو نہیں ہوگا, عمل میں جتنا ہی دور چلا گیا ہو آخر رسول پر ایمان کا دعوے دار ہے. لہذا سزا دینے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت مہدی کے قائد کی حیثیت سے اللہ عطا کرے گا, ادھر سے حضرت مسیح کا نزول ہوگا جو یہودیوں کا تلا پتا کرے گا. اور تیسری بات اب آپ کو بتا رہا ہوں جس کا مجھ سے اور آپ سے تعلق ہے, اور وہ یہ کہ ان کی مدد کے لیے جب یہ عرب ممالک میں یہ مراحل کی بتی بہتے گی تو وہاں مسلمان عرب مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت مہدی کی مدد کے لیے لشکر آئیں گے مسجد کی طرف سے. یہ حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں, یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. رحمہ اللہ علی عبد اللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ, دو ہی ہو سکتے ہیں, دو ہی امکانات ہیں. یا تو عرب کے مشرق میں جو ممالک ہیں مسلمان, ان میں اللہ کسی کو توفیق دے گا, وہاں اسلامی انقلاب آ جائے, وہاں نظام خلافت قائم ہو جائے, وہاں اللہ کی حکومت برپا ہو جائے, پھر یہاں سے جائے لشکر اللہ کے مجاہدین اور اللہ کے راہ میں قتال کرنے والے. یا تو ایک شکل یہ ہو سکتا ہے, دوسری شکل ہو اور وہ ایک مرتبہ ہو چکی ہے, پھر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ریجیکٹ کر دے, مسجد کی تمام مسلمان اقوام کو بھی رد کر دے اور اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو بتیا. تمام دنیا میں قوم ہے, یہ بھی حضور کی امت میں ہے. یہ شاید نقطہ پہنچے لوگوں کے لیے نیا ہوگا, ہر رسول کی ایک امت دعوت ہوتی تھی, ایک امت اجابت جس کی طرف بھیجے گئے وہ امت دعوت ہے, جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا اعتراض کیا وہ امت اجابت ہے. پوری دنیا محمد رسول اللہ کی امت دعوت ہے, چاہے وہ چینی ہو, جاپانی ہو, ہند چینی کے لوگ ہو, ہندو ہو, بدھ مت کے لوگ ہو, کسے بات ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو توفیق دے, چینیوں کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا تھما دے, کوریوں کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دے, جاپانیوں کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دے. وہ قوم جن میں کچھ کردار کی قوت ہے, جن کے اندر کوئی زندگی ہے, جن کے اندر کوئی حرارت ہے, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قبول فرما لے. بلکہ اس سے بھی تاثرات ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اللہ کسی غیر مسلم قوم سے مسلمانوں کو پچھڑا کر ان کا دلیا کروا کر اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں جھنڈا اپنے جیت کا کروا دے. یاد ہے آپ کو آج سے 750 برس قبل یہ ہو چکا ہے, تعداد کے ہاتھ میں مسلمانوں کو پھنکوایا, کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. جو وہی تعداد اسلام میں آئے, اے آیا فتنہ تعداد کے افسانے سے پانچ بار مل گئے, کیسے پسند آئے, یہ ہوا کہ نہیں ہوا, کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تعداد کے ہاتھوں. لیکن پھر وہی تعداد اللہ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا کروا دیا. گریٹ آٹومان امپائر عظیم سلطنت عثمانیہ انہوں نے قائم کی, 400 برس تک خلافت دی, عربوں سے لے کر اللہ نے ترکوں کے حوالے کر دی. یہ سر ترین بات ہے, نوٹ کر لیجئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہندوستان سے ہمیں پٹوائے اللہ اور پھر ہندوستانیوں کے ہاتھ تبدیل کر دینا رہا ہے, ہندوؤں کے ہاتھوں ہمارا دل تقسیم کروائے اور پھر ہندوؤں کو توفیق دے دے اسلام کی. یہ میں اللہ کا دل تقسیم کہہ رہا ہوں, ابھی ناش کروں گا. دیکھیے اربوں کے پاس پوری عالمی ملت اسلامیہ میں اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہوا ہے وہ بنے عظیم پاک و ہند کا ہوا ہے. اربوں کا کیا ہوا تھا, حضور میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دس صدیوں تک, 1000 برس تک تمام مجددین امت نہیں پیدا ہوئے. عمر بن عبدالعزیز, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان کے چلے جائیے. اس سے علاوہ غزالی, امام ابن تیمیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, یہ سب اسی سے چلے پیدا ہو رہے. آپ کو بڑی فضیلت دی اللہ نے اور اپنی کتاب ان کی زبان میں نازل کی. اب دیکھیے جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا, اب اس پہ شامل سارے مجددین ہندوستان میں حضرت مجدد شانی رحمت اللہ علیہ 4ویں صدی کے مجدد آدم جنہوں نے تصور کے راستے سے جو گمراہی آ رہی تھی, ہم عروج کا نظریہ, ملت کے تصور کا خاتمہ ہو رہا تھا, وہ سیلاب کے آگے بند باندھ دیا. 12ویں صدی کے مجدد آدم شاہ ولی اللہ دہلوی, علوم اسلامیہ کو زندہ کرنے والے مجدد علوم اسلامیہ, کہاں پیدا ہوئے, کہاں رہے, دلی میں, لبن کہاں ہے دلی میں. 13ویں صدی ہجری میں عظیم ترین جہاد کی تحریک سید احمد بریلوی رحمہ اللہ, ان کے ہاتھ پر شاہ اسماعیل جیسے علماء نے شاہ ولی اللہ کے پوتے نے بیعت کی ہے. 14ویں صدی میں مجاہد اعظم شیخ الہند بشیر مالٹا, شریعت کے مفکر, جدید مفکر علامہ اقبال, اور مصنف مولانا مدنی, اور مبلغ مولانا الیاس رحمہ اللہ. ذرا غور تو کیجیے ان کے متبادی, ان کے کہنے کی, ان کی سطح کی کوئی شخصیت آپ کو آگے نظر نہیں آئی. وہی تو بات ہے, اللہ کی یہ فضیلت ہے, اللہ نے یہ حکم عجائب کیا ہے. پھر یہ کہ جیسا کہ بتایا ابھی آپ کو, ایک ہی ملک ہے جس کے لیے نعرہ اسلام کے نام پر لگا اور وہ پاکستان ہے. بھارت کے مسلمانوں نے اپنی عظیم ترین قربانی دی, پاکستان کے بنوانے میں زیادہ حصہ بنتا ہے. یہاں کے رہنے والے تو ہیلمٹ سے انہیں کیا پتا تھا, اکثریت تو ہمیشہ داخل ہو جاتی ہے, اکثریت کو تو اندیشہ ہوتا نہیں. یہ تو ہندوستان کا مسلمان تھا جسے معلوم تھا, اقلیتی صوبوں کا مسلمان تھا جسے معلوم تھا کہ ہندو کی ذہنیت کیا ہے, ہندو کے ارادے کیا ہے. بتائیے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جانے والا اور آزاد بجا جانے والا اور بیچ بولی بولنے والا, اس کے آزاد کیا ہے, وہ تو پتا چل گیا 1977 میں جب پنڈت موتی لال نہرو کی پوتی نے کہا ہم نے اپنی 1000 سال عقیدت کا بدلا چکا لیا ہے. تب معلوم ہوا ہندی ذہنیت کس شہر کا نام ہے, ہندو ذہنیت ہے کیا. بہرحال یہ نوٹ کر لیجیے, ہندوستان کے مسلمانوں نے قربانی کی, پاکستان بنوایا. مدراس کا مسلمان تو جانتا تھا کہ ہمارا صوبہ پاکستان میں نہیں آئے گا, بمبے کے مسلمان کو تو کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں, یوپی اور سی پی کے مسلمان کو تو کوئی امید نہیں تھی. ہندو لگے رہے, انہوں نے خرچے کے سایہ ادا کر دیا, ان کی طرف سے بھی بوجھ ہمارے کندھے پر آ گیا ہے. بہرحال یہ ہے وہ ثابت روایات, کئی 100 برس کی. پھر یہ کہ تحریک پاکستان میں جانے لگا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. باقی بھی مسلمان ممالک آزاد ہوئے لیکن کہیں پر ایسا نارا نہیں لگا. مزید غور کیجیے, الحمدللہ, ثم الحمدللہ, 1949 میں ہمارے ہر وہ قرار داد مقاصد پاس ہو چکی. یہ بھی گویا کہ اس وقت کے کچھ لوگ ہیں جو خرچے کے بھائی ادا کر گئے اور ہمارے کندھوں پر بوجھ اور بڑھا گئے. اصل میں تو خلافت قائم ہو گئی اسی وقت سے جب مان لیا ہماری دستوبہ اسمبلی نے حاکمیت کے ہم مدعی نہیں ہیں, حاکمیت اللہ کے لیے ہے. سب بڑی دیوا فقط اس کا بے ہم کا جو ہے حکمراں ہے ایک وہی, باقی گزارے آدمی, اسی کا نام تو خلافت ہے. انسان کے لیے حاکمیت نہیں خلافت, پاپولر وائس کرنسی, پاپولر ساورنٹی نہیں, پاپولر وائس کرنسی, یہ عوام کی خلافت کا معاملہ ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اب ہم دو راہے پر پڑے. میرے ساتھی نے کہا وقت بہت کم ہے. میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے. شاید 3-4 سال 5 سال ہے. وہ اگر جسے آپ کہتے ہیں اگر فیٹ از ہینگنگ ان بیلنس, ادھر کا پیسہ جھک گیا یا ادھر کا جھک گیا. ایک راستہ تو یہ ہے پاکستان میں اسلامی انقلاب آئے, اس کے نتیجے میں نظام خلافت قائم ہو اور پھر اس کے ساتھ افغانستان شامل ہو. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجیے, تاریخ میں ہمیشہ جب بھی ہندوستان کی عظمت کا دور آیا ہے افغانستان ہندوستان کا حصہ رہا. یہی وجہ ہے کہ بھارت کا ہندو جس پراچین بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے اس میں افغانستان بھی شامل ہے. افغانستان پاکستان بھارت تو ہے ہی, بنگلہ دیش برما انڈونیشیا, افغانستان سے لے کر انڈونیشیا, انڈونیشیا انڈو کا لفظ موجود ہے نا اس پہ, انڈونیشیا در حقیقت یہ پراچین بھارت کی عظمت کا دور اس کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو نوٹ کر لیجیے, اگر تو ہم نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی, اگر تو یہاں اسلامی انقلاب آ گیا, اگر یہاں نظام خلافت قائم ہو گیا, تو نہ صرف یہ کہ یہاں پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی. وہی حدیث جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی اسی کی ایک روایت تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب دوبارہ خلافت اللہ بن حاجم نبوہ کا نظام قائم ہوگا تو آسمان اپنے تمام خزانے جو ہے انہیں دے گا, برکتیں نازل ہوگی اور زمین بھی اپنے تمام خزانے نکال دے گی. آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی, زمین میں سے بھی برکتیں آئیں گی. اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے, اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے بھائی نہ کام تورات اور انجیل بنا ان سے آگے ہند لگتے ہی یا قانون انسان سے ہی مدین کا ہتھیار جڑے ہی, تو اوپر سے بھی ان کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی اور نیچے سے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی زمین اپنے خزانے اتر دیتی. وہ کیفیت ہوگی. اور اب میں ایک حدیث آپ کو دوسری سنا رہا ہوں. پاکستان اور افغانستان مل کر اگر یہاں وہ خلافت کا نظام آ جائے جس کے لیے میں نے وہ سارا پس منظر آپ کے سامنے رکھ لیا, افغانستان میں بھی جو جہاد ہوا ہے اس میں غلطیاں ہوئی کوتاہیاں ہوئی, ایک امیر کی قیادت میں نہیں ہوا, ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہوا, زیادہ سزا مل رہی ہے. ابھی نہیں معلوم ابھی سزا ہو کتنی ملے, کارا جنگی ہو رہی ہے, ابھی وہ منزل نہیں آئی وہاں بھی, لیکن چونکہ وہاں پر جن لوگوں نے خروج کے ساتھ جانے دی ہے ان کی بھی تعداد بڑی کثیر ہے, لہٰذا وہاں سے بھی خیر برآمد ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس کا بہت اثر دار و مدار پاکستان پر ہے. اگر پاکستان جو 4 صدیوں کی جو تہذیبی مسائل کا امین ہے, جہاں امانت ہے ہمارے پاس سارا وہ علم اور فہم اور تصوف دین کا اور حکمت دینی وہ ساری جو چلی آ رہی ہے, 400 سال کی امانت وہ اس پر جمع ہو گئی ہے پاکستان میں, اگر جس کے ذریعے سے یہاں نظام خلافت قائم ہو اور اس کے بعد افغانستان بھی شامل ہو, پھر یہ وہ علاقہ ہوگا جس کی حدیث سنا رہا ہوں. اب ابھی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, یخرج من خراسان رایات سود لا يردها سیر حتی تنصر بأهلها. یہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کی ہے. پہلی روایت میں مشرق کا لفظ آیا تھا, مشرق سے لوگ چلیں گے لشکر آئیں گے, یخرج من المشرق ناس. اب یہاں موجود کر دیا اس حدیث میں کہ وہ ہوگا خراسان. خراسان اصل میں حضور کے زمانے میں نام تھا افغانستان کا, اس کے ساتھ ایک ملحقہ علاقہ پاکستان کا, اس کے ساتھ کچھ علاقہ ترکستان کا جو یہ آزاد ہوئی ہے, تھوڑا سا علاقہ ایران کا, یہ خراسان ہے, یہ حضور کے زمانے کا خراسان. تو فرمایا حضور نے وہاں سے لشکر کریں گے, جب وہ لوگ خراسان آیا تو حضور سیاہ جھنڈے چڑھیں گے. اصل میں یہی روایت تھی اس کی وجہ سے جو بغاوت کی تھی بنو امیہ کے خلاف جن لوگوں نے, انہوں نے اپنے جھنڈے کالے بنا لیے تھے, اسی وجہ سے کچھ لوگ اس حدیث پر شک کر بیٹھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے انہوں نے کالے جھنڈے کس حدیث کی وجہ سے بنا, یہ حدیث کو اصل میں اپنی تمام اصل شان کے ساتھ ظاہر ہوگی. اس لیے کہ ایلیا تو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا. ایلیا کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب سن 70 میں رومن جنرل کائٹس نے یروشلم فتح کیا اور 1,00,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا سن 70 عیسوی کی بات ہے, آج سے سمجھیے 1924 برس قبل اس نے یروشلم پر منہدم کیا اور حیکل سلیمانی کو منہدم کیا, یہ شہید بجا دی, یہ شہر ویران ہو گیا اور اس کے کوئی 300 سال بعد پھر جو رومن امپرر تھا ایڈریان اس نے اسے دوبارہ تعمیر کیا, نام یروشلم نہیں رکھا ایلیا رکھا, عیسائیوں کا ایلیا ہے, یہودیوں کا یروشلم ہے, یہ پرانا جو ہے ہمارے لیے بیت المقدس ہے, بات آپ یہ شہر کا نام ایلیا تھا اس وقت حضور کے زمانے میں, اور ظاہر بات ہے کہ جبکہ یہ بنو امیہ کا دور تھا ان کا دار الحکومت و دمشق تھا, اور یہ یروشلم جو ہے یہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا, یہ حدیث اس پر منتقل نہیں ہوتی, اس حدیث کا انتظار اب ہوگا اگر اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے, اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں ہمت دے, مسلمانوں نے پاکستان کو بیدار کر دو, ان کے اندر شعور پیدا ہو جائے, ان میں اپنے فرائض کا احساس پیدا ہو جائے, یہاں سیاست کے کھیل کھیلنے والے ہیں, کوئی دین کے لیے بھی بازی لگائے اپنی جان کی اور اپنے مال کی, اگر یہ ہو جائے ہمارے ملک میں تو کوئی حجم نہیں, کہ یہی جب لشکر نکلیں گے خراسان سے چلیں گے ایلیوں میں جا کر نصب ہوں گے, جو یہودیوں کا انڈا بن چکا ہوگا, جو کہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے, جو المسیح الدجال کا سب سے بڑا مرکز ہوگا, وہاں جا کر یہیں سے کسی مسجد سے جانے والے لشکر اسے سزا کریں گے, یہ تو ایک شکل ہے, اگر ہمارا پلہ ادھر گھس جائے خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف اسلامی انقلاب کی طرف نظام خلافت کے قیام کی طرف, اور اگر اس کے برعکس ہو جائے تو صورت دیگر ہو, میں کان کھول دینا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی نبی رتی رکھوں, میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ چند سال کے اندر اندر پاکستان کا نام و نشان چلا ہوگا, کوئی جواب نہیں رہے گا اس کے باقی رہے, اور آثار پیدا ہو چکے ہیں, عبدالرزاق صاحب نے ذرا اشارے کیے ہیں, میں کھول دیتا ہوں, ہمارا انتشار ہمارا آپس کا جو دست و گریبان کا معاملہ ہے, جہاں اگر تھوڑی سی جمہوریت آئی تین حکومتیں جو ہے ڈسکس کی جا چکی پوری دنیا میں چھوڑا بچا ہوا, امریکہ ہمارا یار غار ہمارا سرپرست ہمارا امدادا, ہم اس کے نیاز مند اور وہ توتا چشمی کر چکا, انڈر نوٹس ہے ہم, اگر پاس نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے, اگر اپنے ہاتھ سے فنڈامنٹلزم کو ختم نہیں کرو گے جیسے کہ ہستی مبارک کر رہا ہے, جیسے کہ جمائز کے جو حکمران ہے وہ کر رہے ہیں, یہ اسلام کا نام لینے والے اسلام کے احیاء کا خواب دیکھنے والے یہ نظام خلافت پتا کرنے کا جذبہ رکھنے والے, اگر تم نے خود انہیں ختم نہ کیا تو ہم تمہیں ختم کر دیں, تمہیں ٹیرنس کرا دے دیں گے, اور ٹیرنس کرا دے کر جو تمہارا حشر ہوگا اس کا اندازہ کر لو, ہمارے حکمران ہمارے تاجر ہمارے انڈسٹریل کاپتے ہیں ٹانگے کاپتی ہے ان کی ایک دھمکی سن کر کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں ٹیررسٹ قرار دے دے گا, دوسری طرف بھارت کا حال کیا ہے, بھارت میں وہ ہندو دشمنی کھل کر سامنے آ گئی, کانگریس ختم ہو چکی, سیکولرزم کا جو اوپر جو بھی رنگ تھا, میں نہیں کہتا ان میں کچھ پروگرس بھی تھے, کچھ ان میں پیروپیا بھی تھے, یہ صرف جو ہے ان میں کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھارت کو بھی یکجا رکھنے کے لیے سیکولرزم ضروری ہے, لیکن یہ کہ اب وہاں کا سیکولرزم ختم ہو چکا, اگر وہ اوپر کا کوئی گلما تھا تو وہ اتر چکا, اور وہاں وہ طاقت اب آئی ہے 67 برس تک آر ایس ایس راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ 1925 میں قائم ہوئی, ذرا غور کیجیے, اب ہونے والے ہیں تقریباً 70 برس, اور اس جماعت نے آج تک الیکشن میں حصہ نہیں لیا, سیاست کا کھیل نہیں کھیلا, کام کیا ہے پختہ, 25 لاکھ ان کے اس پر والنٹیئر موجود ہے, 2.5 ملین, اور یہ بھی ایک کتاب جو چھپی تھی شکاگو میں آج سے 10 سال پہلے, یہ اس کی فکر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, برادرہڈ ان چیپٹر شکاگو سے چھپی, ان کے نظر کا کیا عالم ہے, 3 لاکھ آدمی بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے پہنچ گئے, اور اس نظر کے ساتھ کہے ہیں کہ راستے میں کسی مسلمان کو کوئی مدد نہیں پہنچائی, کسی کی نفسی تک نہیں پھوڑی, مواد امن و امان کا مسئلہ بن جائے اور کانگریس کی حکومت کو کوئی ایکشن لینے کا موقع ملتا, اتنے نظم اور ضبط کے ساتھ رہے ہیں, ایک ٹارگیٹ تھا مسجد کو شہید کرنا کر کے آ گئے, اور وہ طاقت ہے اور وہ شیو سینا ہے, ان سب کے مراکز وہی ہیں مہاراشٹر, یہ جو اصل میں مرہٹا طاقت کا اصل جو بیس ہے, وہیں سے ہی ساری قوتیں ابھر رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا بانٹ چھانٹ کر انصاف کر دیا کہ یہاں ہم مسلمانوں کا وہی حشر کریں گے جو جرمنی میں یہودیوں کا ہو چکا. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور بھارت کا ہندو صرف بھارت کے مسلمان کا خدا کما نہیں کر جاتا, اس کے تو سینے کا ناسور پاکستان ہے, اس کے لیے تو سب سے بڑا دشمن جو ہے پاکستان ہے, اور اس کے جو خواب ہے وہ تو پراچین بھارت کو. اب آپ کا سہارا کون ہے؟ اب آپ بھول جائیے چین کی بھی دوستی کو. چین کو بھی اقتصادی شکنجوں میں امریکہ نے جکڑ لیا, سب سے زیادہ امریکہ کی طرف سے دھمکی آ جا رہا, وہاں کے لوگوں کے اندر جو ریٹ کو عزت آ رہی ہے, وہاں کے لوگ بھی اب زندگی کی آسائشوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. وہی سارے بچے جو قوموں کو خطی کرنے کے لیے یہودیوں نے ایجاد کیے تھے, ان کے پروٹوکول سے موجود ہے. ایاش بناؤ, بدماش بناؤ قوموں کو, تاکہ قوموں کے اندر کردار کی قوت ختم ہو جائے اور وہ ہمارے ڈیزائن اور ہمارے عزائم کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے. چین کا حال بھی بہت بڑا, تو آپ سوچ لیجیے اب تو ایک ہی طے ہے, اگر اس پر دستک دے اللہ سے مدد مانگے, اور اللہ سے مدد مانگنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ان تنظر اللہ ینصر کو وہی سب کے کا کام رکھو. تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تم اس کے دین کا جھنڈا اٹھا لو اللہ تمہارے پاؤں جما دے گا, آسمان کے فرشتے نازل ہوں گے, پھر آئے پد پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو گزر سکتے ہیں, جب دوسرے مکان اندر سرکار اب بھی. لیکن تم اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کرو, تمہارا قبلہ جو ہے واشنگٹن بنا رہے, تم دنیا کے دوسری قوموں کی امید ان کی مدد کے سہاروں پر جیو, تم جو ہے چھوٹی کاروبار کو دھڑنے کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کرو اور اس پر عنوان لگاؤ نفاذ شریعت ہے. انہیں اللہ میں جائے لے رہا ہوں, میں تو حیران ہوں, اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے, حلیم الغفور ہے. اور میں بات یہی ہے کہ پاکستان پر اگر آسمان ٹوٹ پڑتا اس دن جس دن کے یہاں کی اسمبلی نے وہ قانون پاس کیا تھا جس ایکٹ کے اوپر عنوان لگایا گیا نفاذ شریعت ہے اور اس نے سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا, اسی لیے میاں کی بہن صاحب نے خود اپنی جماعت کی قیادت کی خبر لی تھی درد ہے آپ نے, کہ میں اسے پوچھتا ہوں ان کی بھٹ مانی گئی ہے, انہوں نے کیوں ایسے ویڈیو کو دستخط کیے, کہاں بیانا بھی ہے یہ بل پاس کرنے والے انہوں نے زیادہ مسلمان نہیں رہے. بارہ یہ ان کا معاملہ ہے, ان کی اپنی جماعت کا معاملہ ہے, میں ذرا مثال دے رہا ہوں آپ کو. واقعہ یہ اللہ حلیم ہے, غفور ہے, وہ ہمیں مہلتیں دے رہا ہے, لیکن ہم ان کی مہلت سے چری ہوتے چلے جا رہے, بغاوت میں بڑھتے چلے جا رہے, اس طرح نہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو پھر اللہ کا ہاتھ ایک دم آتا ہے, بم تکن آتا ہے, اچانک آتا ہے, پھر یہ ہے کہ کسی کو موقع نہیں ملتا کہ وصیت نہیں کر سکے. بہرحال فیصلہ اب ہمارا ہمارے ہاتھ میں ہے, یا ادھر یا ادھر, ترازو کو یا ادھر جھکاؤ یا ادھر جھکاؤ, تمہاری قسمت اور نہ صرف تمہاری قسمت, مسلمان نے بھارت کی قسمت, نہ صرف مسلمان نے بھارت کی قسمت, پورے جنوبی مشرقی ایشیا کے مسلمانوں کی قسمت اس وقت پاکستان کی ترازو میں تول رہی ہے. اگر تو یہاں اسلام آئے, یہاں نظام خلافت آئے, یہاں اسلامی انقلاب آئے, یہاں دین کا بدلہ ہو, یہاں حق کا بول بالا ہو, تو حالات کا وہ ہوگا, ایک طرف یہی کے فوجیں جائیں گی اور جو مسلمانوں کی عربوں کی اپنے بھائیوں کی مدد کریں گی, آسمان سے حضرت مسیح کا نزول, زمین سے یہ مسجد کی طرف سے جانے والی فوجیں یہی ہوں گی جو پھر آخر امت عرب جو ہے مسلمان عرب ان کو پھر آخر کار مسالات سے نجات دلانے والی ہوگی. اور دوسری طرف حضور نے خود خبری اور تعمیرت بھی ہے ان لشکروں کو جو ہندوستان پر حملہ کرے, تو یقیناً یہی سے ہندوستان بھی پتہ ہوگا تمہارا, اور یہی سے ہمارا دین جو ہے ہوتا ہے زیادہ پہنا, پھر کارواں ہمارا اس انداز میں وہ سیلاب جو ہے اسی خطے سے مشرق اور مغرب دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی. جیسے آج سے 14 برس قبل انقلاب کی تقدیر ہوئی تھی جنوبا ہمارے عرب میں, ایک بازو ایک سیلاب مسجد کی طرف, ایک مغرب کی طرف چلا تھا, مغرب والا اسلام کی کوشش تک پہنچا تھا, مسجد والا جو ہے دریائے جیہو تک پہنچ گیا تھا, یہ سیلاب اس وقت آیا تھا. اگر اس خطہ رات کے اندر ہم اللہ اسے منتخب کر لے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے, تو یہی سے وہ سیلاب دونوں طرف چلے گا, یہی سے مغرب کی طرف بھی پہنچ جائے گی اور یہی سے مسجد کی طرف بھی, اور پورے عالم انسانیت کے اوپر اسلام کا اور نظام خلافت کا جو ہے ہو جائے گا. اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں, یہ نظام خلافت ہے کیا اور آئے گا کیسے؟ پہلی بات اصولی سمجھ لیجئے, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے کیسے آیا تھا, پھر سمجھیں گے کہ ہم کیسے آئے گا. پہلے وہ نظام خلافت کیا تھا, اسی کے حوالے سے سمجھنا ہوگا کہ آج کیا ہے. البتہ ایک بات یہ کہ وہاں سے اصول لیں گے اور پھر حالات کے تقاضے کے مطابق روح عرصوں کے تقاضوں کے مطابق ان اصولوں کے ساتھ اجتہاد سے کام لے کر آج کا نظام خلافت قائم ہوگا. کیوں کا کیوں وہ نہیں ہوگا, وہ قبائلی معاشرہ تھا, آج وہ قبائلی معاشرہ نہیں رہا ہے. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دی ہوئی جماعت تھی جس میں صحابہ کے اندر دنیا بندی بھی تھی. یہ اشرائے مبشرہ ہے, یہ اصحاب بدر ہے, یہ اصحاب قید عنوان ہے. آج ظاہر بات ہے نہ اس طرح کی تربیت اور تفصیلات وہ معیار کا ہوگا اور نہ ہی وہ درجہ بندی ہوگی, نہ وہ سند حضور کی زبان مبارک سے کسی کو ملے گی. لہذا اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہوگا, اس وقت کیسے آیا تھا اب کیسے آئے گا, اس میں ہمیں کچھ اشتہار کو بھی دخل دینا ہوگا. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. جب تک نبوت کا دور جاری تھا, بہت چیزیں میرے سونے پر, جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا, خلافت شخصی بھی تھی موروثی بھی تھی. دو لفظ نوٹ کیجیے, خلافت شخصی بھی تھی موروثی بھی تھی. جو نبی ہے وہی خلیفہ ہے, اس لیے کہ اصل حاکم اللہ ہے. اللہ کے ساتھ ایک اسپیشل رشتہ جو ہے علم کا, وحی کا, وہ نبی کا ہے. لہذا نبی اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے خلیفہ ہے اور اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہے. معلوم ہے آپ کو کدھر میں اشارہ کر رہا ہوں, یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفہ کر دینا, یا واحد کا سیدھا آیا یا داؤد و سب سے معین انا جعلنا کا, یہ ضمیر جو ہے ضمیر مقبولی, یہ ہے واحد. انا جعلنا کا خلیفہ تن سے واحد, انا جعلنا کا خلیفہ کر دینا, ٹھیک ہے, شخصی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے سلیمان کا ورثہ سلیمان و داؤد, اور سلیمان وارث ہوا داؤد کا. اب خلافت منتقل ہو گئی حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان. اور ایک اور حدیث سن لیجیے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کا وہ اسرائیل تصور ہو لمبیا کلوا خلق نبی خلق ہو نبی. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی, جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو کجان الدین نبی ہو جاتا. یہ سلسلہ کب تک رہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ, کیونکہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے مابین چھ صدیوں کا فصل ہے. کوئی نبی نہیں آیا, کوئی رسول نہیں آیا, یہ فصلت اولا کہلاتی ہے. ختم نبوت کی تمہید, چھ سو برس تک کوئی نبی نہیں, کوئی رسول. اب حضور کے بعد کیا ہے, اب خلافت کیا ہے؟ خلافت انقلابی نہیں اجتماعی ہے, خلافت موروثی نہیں شورائی ہے. دو الفاظ دو کی جگہ آ گئے, انقلابی کی بجائے اجتماعی ہے. یہی وجہ ہے جس آج سے ہم چلے تھے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. ہم جو ہے ضمیر یہاں پر مقبولی وہ جمع کی, وعدہ ہے اللہ کا, اے مسلمانوں تم میں سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں لازمن وہ خلافت ادا کرے گا. اب خلافت اجتماعی ہو گئی اور خلافت موروثی نہیں چرائی ہے. حضرت ابوبکر کو مسلمانوں نے اپنے مشورے سے خلیفہ بنایا, حضرت ابوبکر نے مسلمانوں کے مشورے سے حضرت عمر کو نام کر دیا, حضرت عمر نے اثر مبشرہ کی کاؤنسل بنا دی کے مشورے سے کسی کو خلیفہ بنا دیا. یہ مشورے سے, جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عمر کے زمانے کا بڑا اہم واقعہ آئی. حضرت عمر جب آخری حکمت سے مکہ مکرمہ تو وہاں انہیں خبر دی غالباً حضرت عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کچھ لوگوں کی چہرے بولیاں سن رہا ہوں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوئی, جیسے ہی عمر کا انتقال ہوا, ہم اچانک فوراً فلاں سب کے ہاتھ پر بیٹھ کر لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ ہے, بغیر مشورے سے اچانک کسی کی بیٹھ کر لے. آپ نے فرمایا مسلمانوں کو جمع کرو تاکہ میں ان لوگوں کی سازشوں کو بے نقاب کر دوں. اب وہ حد کرو ہوں اللہ اڑا رہ دے الدین یوری جوڑائی سبو اور ہوں, تاکہ میں خبردار کر دوں مسلمانوں کو ان سازشی کونے سے کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا حق تو مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اپنے میں سے مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنائے. یا اگر کسی ٹولی نے پہلے سے سازش کر کے اچانک کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ہو جائے کہ مسلمانوں کے حق پر کو ڈاکا مار کر. حضرت عباس نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ حج کا موسم ہے, یہاں حج کا ہر طرف سے لوگ آئیں گے. وہ سے کہا کہ جتنے عمر میں بڑی لمبی روایت ہے, جہاں ہو سکتا ہے تو ہنگامہ ہو جائے, طرح طرح کی بولیاں بولی جانے لگی. بہتر یہ ہے کہ مدینہ جا کر آپ کے ساتھ. حضرت عمر نے حضرت عباس کی یہ نصیحت یا یہ مشورہ قبول کر لیا, صحیح مدینہ میں جا کر جمع کیا اور پھر وہاں انہوں نے خطبہ دیا کہ دیکھو من بایا امیرن ان غیر مشورۃ المرسلین فلا بیعۃ لہ, اور بخاری میں اس روایت کا الفاظ ہے فلا یبایعوا لہ ولا الذی بایعہ. اگر غیر مسلمانوں کے مشورے کے کسی امیر کی کسی خلیفہ کی بیعت کر دی گئی تو وہ کوئی بیعت نہیں ہے, تو قتل اس کا کوئی قانونی حیثیت نہیں. میں نے یہ آپ کو مثال دی ہے دو دو الفاظ کے مقابلے میں. ختم نبوت سے قبل نبی شخصا خلیفہ ہوتا تھا علیہ السلام و سلام, اور وراثت بھی خلافت منتقل ہوتی. حضرت زکریہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں حضرت یحییٰ, حضرت داؤد کے بیٹے ہیں کہ نہیں حضرت سلیمان, وراثت منتقل ہو رہا تھا. لیکن حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بنیادی انقلابی تبدیلی آئی, خلافت اب اجتماعی ہے, مسلمانوں کی خلافت ہے. مسلمان اپنے میں سے کسی کو منتخب کر کے اپنی خلافت کا حق اس کی ذات میں جمع کریں گے. جیسے کہ آج آپ کہتے ہیں عوام کی حقیقت ہے, لیکن کیا سارے عوام حاضر ہے؟ نہیں. ووٹوں کا جو بھی کھیل ہے کھیل لو, پھر کچھ لوگ منتخب کر لو, وہ اپنے میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا لیں گے, اب اس کے پاس حکومت آ دے, یا کسی کو صدر بنا لیں گے اس کے ہاتھ میں حکومت آ دے. حاکمیت عوام کی ہے لیکن منتقل ہو گئی ہے اس رائے کے ذریعے سے, ووٹ کے ذریعے سے. اسی طرح سمجھیے خلافت اب مسلمانوں کی اجتماعی ہے, وہ اپنی رائے سے مشورے سے کسی کو منتخب کریں گے. یہ تبدیلی اگر آ گئی تھی حضور کے فوراً بعد تو مزید بھی تبدیلیوں کا راستہ ہے. اور کی اگر شریعت سے منافی نہ ہو, متصادم نہ ہو, تو جو بھی ضرورت ہے زمانے کی زمانۂ حال کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اشتہار ضروری ہو وہ کیا جائے گا. یہ تو مثال بیان کر رہا ہوں. پہلے خلافت کیا تھی, اب کیا ہوگی؟ دیکھیے حاکمیت اللہ کی اب بھی ظاہر بات ہے وہی ہوگی. یا بدون لا یشرکوا نبی شیا, اس آیت نمبر 75 میں بھی موجود ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں یہ مرحلہ قرارداد مقاصد کی صورت میں طے ہو گیا. اب صرف اس کی تنفیذ, وہ تنفیذ کیسے ہوگی؟ دستور میں طے کر دیا جائے قرآن و سنت کی ایبسولیوٹ سپیریورٹی, بلا استثناء بالا دستی, کوئی شے خارج نہیں. بڑی پیاری مثال دی تھی مولانا حضرت گل صاحب نے کہ اگر مشین میں سے ایک پورا نکال لو تو وہ مشین دے دار, دین کا ایک حصہ ثابت کر دے, انسانی زندگی کا ایک حصہ دین سے باہر کر دے, وہ اسلام نہیں رہا تو گور ہے. بلا استثناء اس میں ہے کہ حقیقت وہ منافقت جو ہمارے ملک میں چلتی نہیں ہے. فیڈرل شریعت کوٹ بھی بنا دی, ان کو دو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی اور دو بیڑیاں بھی ڈال دی. دیکھنا آئی قوانین کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے, مالی قوانین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, تو پورے پاکستان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اور جو جوڈیشل لاز ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو باقی بیٹھے رہو, تنخواہیں لیتے رہو, ایکسرسائز فیسلٹی کرتے رہو. کچھ ایسے قوانین جس پر کسی کی بھی کسی پر بھی راج رہا ہے ان کے اوپر کرتے رہو جو محنت کر رہی ہے. کم سے کم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے سر کوڑ بنا رکھی. اللہ تعالیٰ معاف کرے جو اللہ کے حضور جا چکے ہیں, اب ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, اللہ انہیں معاف کرا. لیکن ہوا کیا ہے, اسلام بدنام ہوا. باقی یہ رہ گیا کہ شریعت سے تضاد اور شریعت سے تجاوز ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اعلیٰ عدالت کرے. اس میں یہ ہے کہ کوئی چوکسی اسلام میں نہیں ہے. جیسے کہ ایران میں ہوا ہے کہ ساری ڈیموکریسی اور اوپر پھر ایک علماء کا وہ تو ڈیموکریسی ہوگی, اسلام میں وہ نہیں. ہمارے اہل سنت کے نزدیک وہ جو عدالت عالیہ ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے وہ طے کرے, اور ان میں ظاہر بات ہے جیسے نظام قائم ہوگا وہ خود عالم ہونے کے کام سن سکتے ہیں, ورنہ علماء کی مدد دے سکتے ہیں, علماء جا سکتے ہیں, کورٹ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. باہر پہلا نقطہ یہ دوسرا مدعا خلیفہ ہوگا اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے ووٹوں میں منتخب ہوگا, اس میں کسی غیر مسلم کے ووٹ کا دخل نہیں ہوگا. خلافت مسلمانوں کی ہے, غیر مسلموں کی نہیں. یہ مسلمانوں کی ہے, وہ اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں, انہوں نے رسول کی رسالت کا اعلان کیا. چوتھی بات اقامت الصلاۃ الذین امکناہم فی الارض اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد تو علی شان بنا دی, وہاں مولوی رکھ دیا تنہا یافتہ, یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے. جسے چستیا صحیح چستیا علامہ اقبال ہے, اور یہی در حقیقت آج کے پڑھے لکھے لوگوں کی جو ذہنیت ہے اس کی تعبیر ہے, صحیح ترجمانی ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھ رہی ہے بیچارے جو رکھ کے امام, یہ ہے حیثیت. چودھری ان پر سوار, مجلس منتظمہ ان پر حاکم, اور وہ امام ہے. یہ تو در حقیقت آپ نے مذہب کو علیحدہ کر رکھا ہے, چھوٹا سا کھانا بنا کر. جو صدر مقام ہے وہی خلیفہ جو ہے وہی امام بھی ہے, خطیب بھی ہے. جو کوئی چھوٹی اسٹیٹ ہے, صوبہ ہے, وہاں کا گورنر امام ہے, وہ خطیب ہے. ضلعے کا صدر مقام ہے, ڈپٹی کمشنر امام ہوگا, خطیب ہوگا. تحصیل ہے, تحصیل دار کا جمعہ ہوگا. اور چھوٹی جگہوں پر اگر ہوگا تو جمعہ ایک ہی ہوگا, اور اگر دوسرا ہوگا تو صرف ان کے اجازت سے ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ جامعیت ہے, یہ ہے اقامت الصلاۃ. دین کو ایک کرنا, دین اور دنیا کو ایک کرنا وعدت جو ہے, وہی جو اقبال نے کہا تھا, وہی دین و دولت میں جسم جدائی, ہم اس کی امیری, ہم اس کی وزیری. میں نے پچھلے دنوں شیخ نے ایک ترجیح کی ہے, یہ جو ہمارے یہاں کھیل کھیلا جا رہا ہے, وزیر اعظم صاحب ثابت جو ہے, چند دن پہلے تو صدر صاحب کو جا کر پیشکش کر کے آئے ہیں, آئندہ ٹرم کے لیے بھی ہم آپ کو نامزد کرتے ہیں. آج انہیں یاد آ گیا کہ اس کے بیٹے داماد چور ہیں, چکے ہیں, بڑا ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ بےمان ہے, یہ غدار ہے. چند دن پہلے آپ کیسے گئے کہ اس کو اگلی ٹرم کے لیے بھی ضمانت پیش کر دوں. ادھر صدر صاحب کا حال کیا ہے, دسمبر میں تو صدر صاحب نے پوری سند دی تھی, کام ٹھیک ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, اسمبلیاں صحیح کام کر رہی ہے, ان تین مہینوں میں کون سی قیامت آ گئی. میں نے اسی پر علامہ اقبال کو شیخ صدر تعلیم کی ہے, وہی دین و دولت میں جسم جدائی کے بجائے تفاوت ہوا, دین و دولت میں جسم تفاوت, حبس کی وزارت, حبس کی صدارت, صدر بھی حبس اور وزیر بھی حبس, حبس کی صدارت اور حبس کی وزارت, یہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں اصل میں. یعنی اس کا اصل تعلق ہوتا ہے جہاں تین دنیا رہتا ہو, تین مذہب بن گیا اور دنیا جو ہے فکر عظیم کے تحت چل رہی ہے. یہ ہے صاف فساد, نظام خلافت میں یہ ایک ہو. پانچویں بات, نظام خلافت دنیا میں ہوئے عرضی پر اللہ کے نظام ربوبیت کا ذمہ دار ہے, نمائندہ ہے. اللہ رب ہے, پالنے والا ہے, پوچھنے والا ہے. نظام خلافت ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری کی کفالت لیتا ہے. یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جس نے بھی لگایا, وہ خود مخلص تھا یا نہیں, کیا اس کو چھوڑ دیجیے, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. نعرہ غلط نہیں تھا. نظام خلافت میں حضرت عمر نے کہا تھا, اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. خدا انسان, انسانوں کی, ہر انسان کی, یہاں تک کہ غیر مسلم کی. حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہیں آپ دورے پر دیکھ لیجیے, صوبے میں ایک جنی کو لے کر بھی مانگ رہا ہے, بوڑھا آدمی پوجا مانگے کے مدد سے, کیا مانگ رہا ہے, بھی مانگ رہا ہے. اور بتایا کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے, ہم نے اس کو جزیہ کو معاف کر دیا ہے, لیکن بار بار وہ اور تو کوئی بلا فرمایا کہ جس کی جوانی سے تم نے فائدہ اٹھایا, یہ جب کام کر رہا تھا جزیا لے رہے تھے, اب بھی اس کی جوانی کو مان لیں گے. یہ معاملہ غیر مسلم تک کا جو حضرت عمر نے جو انیشیٹ کیا, جب تمہارے خود پہ ہے, تمہیں اس کو اپنے ہاں اس کی ذمہ داری لی ہے, تو بجا لیے کہ کسی مسلمان کا رہا. اس کے لیے سرکار کلی طور پر, یہ بھی دھوکہ نہیں, صرف بینک ڈپازٹ میں سود کی نجازت میں سے کچھ حصہ لے گا اور نہ اس کا زکات کر دے گا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دین کے ساتھ کھیل اور مذاق ہوا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا مدد یہ ہے, تمام انوالے تجارت کر سکا. دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے, 2.5% ہو, کارخانے میں خام مال اور تیار مال 10 لاکھ کا ہے, 2.5% ہو, زمین مشین ٹول یہ مسلسل ہوگے, باقی جو سرمایہ چل رہا ہے تجارت کا جو سرمایہ ہے پورے میں جاری کی طرف کتنی بڑی رقم جمع ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ہر بنیادی ضرورت جو ہے ہر زمین کی اس کی عبادت کا ذمہ جو ہے خدا میں خدا رکھ لے گا. چھٹی چیز سود کا مکمل خاتمہ. وہ لعنت جس کے بارے میں فرمایا اتنا بڑا گناہ الربا سبعون حوماً 70 گناہ ہے اس میں. اے توبہ ان 70 میں سے سب سے ہلکا اس کے بتائی ہے اللہ کے حق جو ہوں کہ کم سے کم اپنی مان کرا دینا تھا. اسے ہی حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا سن 9 میں حرمت ربا کا حکم آیا ہو اور سن 11 کے شروع میں حضور کا انتقال ہو گیا. ہم پوری طرح نہیں سمجھ پائے کن کن چیزوں میں ربا ہے. تو دیکھو مسلمانوں جاؤ ربا پر جیوا سود کبھی چھوڑ دو اور جس معاملے میں سود کا سنا بھی ہو جائے کبھی چھوڑ دو. ہماری طرح نہیں کہ سود کو مسلمہ پر اسلام کرو پی ایل ایف کا لیبل لگا دو اور اس میں جس کو وہ مختلف مارکیٹ وغیرہ کے نام سے سود کو مسلمہ پر اسلام کیا گیا اور اسی شراب کی بوتل کے اوپر وہ سبق کا لیبل لگا دیا گیا. الٹا بولنا درکار ہے نہ صرف سود کو چھوڑو بلکہ سود کا شائبہ بھی ہوتے چھوڑ دو. ساتھ میں نکتا ہے جاگیر داری کا خاتمہ. یہ سب سے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ہمارے ہاں ہر باشعور شہری یہ مانتا ہے کہ ہماری سیاست باغی چاہے اسفاد نہیں باغی چاہے جاگیر دارا ہے. ان کا کھیل ہے مشورہ ہے یہی جاگیر دار انٹرسٹ بن گئے. انہیں کی اولاد بہترین تعلیم بھی حاصل کرتی ہے. انگلینڈ جائے گی یہاں بھی پڑھا تھا تو ایڈیشن کالج میں پڑھا تھا اور اب تو امریکن اسکول ہے امریکن کالج ہے. 7,000 روپئے مہانہ کی فیس دے کر ساری باتیں یہی پڑھا سکتے ہیں. زیادہ بیوروکریسی میں بھی یہی آ گئے. یہ گویا کہ پیلے قصبہ پاگل کر اسکول کے اوپر اس بار سے پروفیسر سیاست ان کا کھیل. جب تک یہ جاگیرداری ختم نہیں ہوگی یا کوئی اصلاح کی امید نہیں ختم ہو کیسے. جمعیت علماء اسلام نے بھی کہا زمین کی ہولڈنگ پر ایک حد ہو جانی چاہیے. اس سے زیادہ زمین کسی کے پاس میں واپس لے لو. جماعت اسلامی نے بھی کہا لیکن سوال یہ اسے واپس لیں گے کس بنیاد پر لیں گے یہ کوئی نہیں پوچھتا. فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے نہیں لے سکتے واپس اگر وہ اس کی ملکیت ہے. جس کی ملکیت آ کر واپس لے اس کا حل ہے. وہ حل ہے حضرت عمر جی کا خلافت کے نظام کا. یوں سمجھیے کہ جو سب سے بڑا نمائندہ دور ہے وہ حضرت عمر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ. جس کو کہتا ہوں میں پہلے کہتا رہا ہوں لیونگ روم ایک کلی ہوتی ہے بند پتیاں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی. وہی کلی کھلتی ہے خون بن جاتا ہے پتیاں نظر آتی. حضور کے زمانے میں انقلابی عمل چل رہا کیا کتاب ابھی نظام جو ہے اس کی برکات صحیح طور پر ظاہر نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر کے ساتھ دو سال وہ کبھی بڑے بڑے جہاد شام کا جہاد مانے ہی زکات سے جہاد نئے نبوت کے قائدین سے جہاد حضرت عمر کا دور ہے سب بھائی. جہاد اب ہو رہا ہے جزیرہ نما عرب سے باہر لہٰذا عرب میں برکات کا ظہور ہو رہا ہے. لیکن یوں پورا پھول جو کھلا ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں اور حضرت عمر کا اتحاد توڑ کیجیے. جو زمینیں بھی جو ملک بھی مسلمانوں نے کبھی بغور سمجھی بتا دیے اس کی زمینیں خرابی ہے اجری نہیں ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے. مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے. مسلمانوں کی اجتماعی بہبود کے لیے وقف ہے. یہ دولت کے بیت المال کی ہے اور ان پر جو کام کرے گا وہ خراب دے گا 50% دے گا صرف 10% نہیں صرف 5% نہیں 50% 60% یہ خرابی زمینوں کی پوری آبادی بیچ میں نہ تو جاگیردار ہے نہ زمیندار ہے. یہ سب انگریزوں کے یا مغلوں کے بٹھائے ہوئے پٹھو ہے. یہ در حقیقت انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اس ملک کے عوام کے اوپر ان کو مسلط کیا تھا. یہی تھے جو وفاداری کرتے ہوئے انہیں اپنے فوجی دیتے رہے بھرتیاں دیتے رہے. ان لوگوں کو در حقیقت اس نے اپنا ایجنٹ بنایا تھا. آج وقت آ گیا ہے لیکن یہ سماج کی خود پٹ سے نہیں ہوگا انقلاب کے ذریعے سے ہوگا. آپ نے وہ مطلب بڑی اصلاحات کی کوئی تبدیلی معاشرے میں نہیں آئی جب تک ایک ٹوٹل ریولوشن نہ آئے اور زمین کا بالکل نیا بندوبست کر دیا جائے. آگ بار اٹھتا شراب اور شراب کے ساتھ لے کر تمام مشکلات اور جوا اور راستی وغیرہ جو بھی ہے ان پر مکمل پابندی. نبی بات کامل انسانی مساوات, یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین وہ بھی مستثنی نہیں ہے, وہ بھی عام شہری کی طرح عدالت میں آ سکتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کچھ سازشوں سے بچانے کے لیے جو مسلمانوں کے خلیفہ کو حضرت نجی کے جنگ میں بچائے رکھے, بڑی سزا بنائی جائے کہ اگر کوئی جھوٹا انجام لگایا تھا تو اس پر یہ سزا لگے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جنا کی جھوٹی تہمت لگانے پر 80 کوڑے ہو. اسی طریقے سے اگر خلیفہ المسلمین پر جھوٹا انجام لگا کر مقدمہ قائم کرے گا تو اس کے لیے سزا ہو سکتی ہے, تاکہ ہر آدمی سوچ سمجھ کر اس کا نظر اٹھ کرے. آخری بات صدر اور حجاب پہاڑ کی اور یعنی بے حجابی کا خاتمہ. مخلوط معاشرہ نہیں, علیحدہ معاشرہ. لڑکیوں کے اسکول علیحدہ, کالج علیحدہ, یونیورسٹی علیحدہ بنائی ہے. کیوں یہ آپ کے حلق میں پھنس گئی ہے؟ ابھی 20 برس ہو گئے نام سنتے سنتے, کہیں قائم نہیں ہو سکتی. آخر یونیورسٹی ہو جائے, لڑکیوں کے کالج علیحدہ ہے, لڑکیوں کی یونیورسٹی علیحدہ ہو. اچھا اسی طرح خواتین کے اسپتال علیحدہ ہے, وہاں کے خواتین نرسیں ہیں, خواتین ڈاکٹر ہو. مردوں کے اسپتال میں خواتین نرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مرد وہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا فوج میں فارورڈ یونٹ جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے نرسنگ کی, کسی کا بازو ہو گیا, کسی کی ٹانگ ہو گئی, کسی کی آنکھیں باہر پڑی ہوئی ہے, وہاں تو کوئی عورت نرس نہیں ہوتی, وہاں تو میل نرسنگ ہوتے ہیں. تو مردوں کے اسپتالوں میں یہاں آپ کیوں بھی میل نرسنگ کرتے ہیں؟ بولا کہ ارادہ ایک ہو جائے, چاہے اس کام پر چلنا ہے. اپنے افسار میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں اڑت کا اثر تم نے اخلاق کی عزت کے کفن بیچتی ہے. نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب کفن بیچتی ہے. ہمیں دوبارہ اپنی تہذیب کی طرف, اپنی معاشرت کی طرف رجوع کرنا. اب آخری بات ہے, کیسے آیا تھا اب کیسے آئے گا؟ بہت مختصر بات کروں گا, گھبرائیں گے. ایک بات اصولی سن لیجیے, اور یہ میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے. محسن ہے بہت بڑے مولانا ابو السلام آزاد, 1912 میں الحلال شروع کیا, الحلال پتے وار. انگریز نے بند کیا تو بلند بلام جاری کیا. ان کے 8 برس جو ہے 12 سے 20 تک وہ مجھے بہت عزیز, میں انہیں ان کے اس دور کو اپنا دادا پیر مانتا ہوں. یہ ساری تحریک جو ہندوستان کے اندر ابھری ہے اس کے اندر نقطۂ آغاز 1912 سے 1920 تک قابو کرا. بعد میں وہ علماء کی مخالفت سے تبدیل ہو کر کانگریس میں چلے گئے, اس سے مجھے کوئی بحث نہیں, کوئی طرح کا بات ہے ان کی زندگی کا. اس کے بعد مولانا مودودی آئے تھے, اس کی مشن کو لے کر چلے ہوئے. میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو یہاں انتخابات کی دلدل میں پھنسا لیا, ان کی تحریک اب اس دلدل سے نکل نہیں پائے. پھڑ پھڑاتی ہے, مانتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن کیا کریں, چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا, خالی میدان کیسے چھوڑ دیں. 100 طرح کے خوشحال ہیں, دل میں مانتے ہیں, زبان سے بھی سرسائی میں مان لیتے ہیں کہ ہم جانتے کچھ نہیں ہوگا, لیکن بس اس اعتبار سے میں نے السلام کا تذکرہ کیا ہے. 1912 میں انہوں نے ایک اور شائع کیا تھا الحلال میں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اس طور پر جس طور پر پہلے حصے کی اصلاح ہوگی. سچ کی تو صحیح پہلا حصہ خلافت العام الحاج النبوہ, آخری حصہ پھر آئے گا خلافت العام الحاج النبوہ, وہی حدیث جو شروع میں بلائی تھی. تو جس طریقے سے اس وقت قائم ہوئی تھی اسی طریقے سے ہوگی. اس پر مزید تحقیق کی ہے, ان کا بھی میں بہت ممنون احسان ہوں. حال ہی میں نشاط نظر میں نے شائع کیا ہوا ہوں, ایک مانسیرہ کے قریب شیر گڑھ میں قاضی محمد حمید فضلی صاحب ہیں, انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ قول تو حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا تو اس پر خطبہ دیا, اس میں یہ الفاظ ہے, ان هذا الامر الذي امرتنا لا يصلح اخره الا بما صلح به اوله. لوگو جان لو, یہ جو خلافت کا معاملہ ہے جس سے ہماری ساری مصلحتیں وابستہ ہے, ہماری ساری ملی زندگی اسی کے ساتھ بنی ہوئی ہے, امرتنا, اس کے بارے میں جان لو, اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی کو اور یہ حصے جو پہلے حصے میں اصلاح ہوئی اس کے حوالے سے اگر اچھی طرح اس حضور کو کہیں نظیم کر دیا جائے. پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے حضور نے دعوت ایمان کی بدریات قرآن جتنو والے حمایات ہی جتنو والے حمایات ہی جتنو والے حمایات ہی جا کر پایا قرآن. اب کیا ہوگا؟ دعوت تجدید ایمان بدریا قرآن. ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو زندہ کرو، ایمان حقیقی حاصل کرو. یہ اسلام کے اوپر تانے نہ ہو جاؤ، یہ اقرار باللسان کو کافی نہ سمجھو، دلوں میں جھانکو یقین ہے یا نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے تو یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرے اللہ کا. یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی سے جس کے سامنے جھکتی ہے محفوظ. پہلے تھی دعوت ایمان بدریا قرآن، اب دعوت تجدید ایمان بدریا قرآن. اس کے بعد حضور نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو منظم کیا، سب و تعداد کا قدر بنایا، ان کے بیعت لی. بایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع و طاعت فی العسر و یسر و المنصب و المکرہ و علی سرط علینا و علی اللہ لا ظلم اہلہ و علی ان نقول بالحق انما کنا لا نخاف باللہ و وکل علیہ. بیعت سب و تعداد وہی اصول آج بھی ہوگا. حضور کے راستے سے ہٹ کر جماعتیں بناؤ گے ان میں وہ خیر نہیں ہوگا. خلاف پیغمبر کسے گا پولیس، منزل تک پہنچنا اس کے نصیب میں نہیں ہوگا. جہاد کی منزل نہ حاصل رکھی، حضور کا راستہ تو یہی تھا سبکار کی بیعت کا. حالانکہ آپ رسول تھے اور آپ کو بیعت دینے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان آپ کی کار کا پارن تھا. نمبر تین، جب تک طاقت کافی نہیں تھی صرف زبان سے دعوت، زبان سے امر بالمعروف، زبان سے نہیں امر بالمنکر. دیکھیے 12 برس تک مکے میں رہے ہیں وہی کے آغاز کے بعد، کہاں ہے ان کو کہتے کچھ نہیں، باطل ہے. انہی اللہ اسماؤں سن میں تو باب یہ نام ہے جو تم نے بھر لیے ہیں جو تم حاصل کرتے ہو، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا. ورنہ آپ اپنے جن صحابہ کو حکم دیں گے ایک ہی رات کو جا کر سارے بتوں پر پہنچے. زیادہ سے زیادہ یہی کہنا کہ ہلاک کر دیے جاتے، وہ ہلاک تو بدلے اور میں بھی ہو گئے، 70 شہید ہوئے کہ نہیں. اس وقت اگر ہو جاتے آپ کا تو کون سی بڑی بات نہیں، طریقہ یہ نہیں. پہلے طاقت حاصل کرو، وہ طاقت حاصل کیے بغیر بت توڑ دو گے تو تمہیں آج 20 توڑے کرو کی اس میں آگے رکھیں گے، ہاتھیں کھڑے رہنا. یہ کہ تبدیلی لانی ہے تو پرمانٹ لانی ہے. جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان سے دعوت، زبان سے امر بالمعروف، زبان سے نہیں امر منکر. اور جب طاقت کافی ہو جائے تو تصادم، ٹکراؤ. تو علامہ اقبال نے دو مصروں میں سمجھی یہ چار باتیں، بعض اچھا اثر میں اسی کا ساتھ ہو دبا کر سر تو تصری گزرا پر سلطنت ایزم سن. پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت ہے، تبدیل ہے، اور تبدیل میں لجاجت ہے، خوشامد ہے. خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے ایمان لے آؤ، خدا کے لیے حرام کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اس کے غضب کو دعوت نہ دو، پورے قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی نہ مانگو. آپ خود بس کے بھکشو بن جائیے، دعوت کے مرحلے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. جب طاقت حاصل ہو اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکراؤ اپنے آپ کو. یہاں ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ عثمان کو ٹکراؤ ہوا مسلح، تلوار سے تلوار، ریلے سے ریلا، انسانوں سے انسان. اب اس کی ایک اور صورت ہے، اس لیے کہ ایک تو سامنے بھی مسلمان ہے، کرے چاہ چاہے پاسی ہے، فاضل ہے، مسلمان ہے، معاملہ بہت نازک ہے. امام حنیفہ کے نزدیک اگر یہ جائز ہے، پاسی کو فاضل مسلمان اس پر آنے کے خلاف بناوٹ جائز ہے، آرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہو. نمبر دو، جو نظام قائم ہے ان کی مستنا حکومت ہے، اور حکومت کے اگر قوت چاہتی ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس پیرا ملٹری فورسز ہے، اس کے پاس پولیس ہے، عوام رکھتے ہیں. اس کا ایک بدل ہے ایجوکیشن، منظم لیکن پرامن ایجوکیشن. گھیراؤ، گھیراؤ نہیں گھیراؤ، روک کرو سسٹم کو. ایک وقت آ سکتا ہے کہ ہم کہیں گے لگان مت دو اس حکومت کو، جب تک کہ یہ سور بند نہیں کرتی مت دو لگان، چاہیے نہیں اس کو لگان دے. ہم کہہ سکتے کب، جب تک طاقت ہو. لیکن جب آپ یہ قدم اٹھائیں گے وہی طاقت کے ساتھ نظام آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا. کچے پکے لوگ ہوئے تو ہو سکتا ہے معافیا مانگ کر آ جائے, ہو سکتا ہے پیٹ کی خاطر پہلے تربیت سے تنظیم سے پختہ کر لو. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک بار کو, اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر سے دل ہار کو. پختہ ہو جاؤ پہلے پھر چکر بول لے گا. اور چکر کی شکل ہے ایک ملک نہیں ارے ملک کر دلچسپ پکٹنگ کرو, بینکوں کا گھیراؤ کرو, نہیں چلنے دیں گے. یہ حرام کاری کے اڈے ہیں, نہیں چلنے دیں گے. یہ فحاشی اور یہ اجانی نہیں چلنے دیں گے. اخبارات پر نہیں نکلنے دیں گے اگر وہ پاس نہ آئے جو اجا تصویریں ظاہر کرنے سے. لیکن یہ کب, جب کہ طاقت فراہم ہو چکی ہو, منظم ہو, اس کے بارے میں اطمینان ہو کہ پر امن رہیں گے, کسی بھی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچا دے. تو میں مثال دے چکا ہوں کہ ان کے سیون مسکیوں دشمن نے بھی تو خوبی ہے, آر ایس ایس ہماری دشمن ہے, لیکن اس نے نظر کی وہ مثال قائم کی ہے. تین لاکھ آدمی پہنچ گیا ہندو اور مسجد کو توڑنے سے قبل, شہید کرنے سے قبل کسی مسلمان کا مال کا ٹھیکا نہیں. یہ نظم ہے, یہ ڈسپلن ہے, اس کے مطابق ہے کام کرنا ہوگا. بہرحال یہ ہے راستہ, اگر مناسب تیاری کے بعد اس ٹکراؤ کے مرحلے میں داخل ہوگے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ساتھ آئے گی اور فتح و کامرانی جو ہے قدم پھولے گی, اللہ کا دین کا بہت بھارا ہوگا. اب کہہ رہا ہوں چند جملے, یہ جو میں نے تین باتیں بتائی تھی یہ تین مراحل ہیں ہماری شہید سے, تین اپنے اوپر نازل کرو اللہ کے احکام. پہلا کام تو یہ, دوسرا کام یہ دوسروں میں پہنچاؤ, تیسرا نازل کرنے کے لیے تنمن دھن لگا دو. تین جملوں میں بات ہو گئی. اور اس تیسرے کام کے لیے جماعت شخص انتظام جماعت آگے تم نے ہم سے بن جماعت بس سمے بس کار سے بس جہاں کی کبھی نہ. یہ بات اس وقت سمجھی تھی اس وقت سے لے کے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس فرض کو اولویت حاصل کر لوں. تھوڑا سا کا میرا گیا ہے جس میں خاندانی کاروبار کو الٹ گیا تھا, اس سے نکلنے کا سب وقت کر گیا, میں حاصل نہیں ہوا, کام کرتا رہا. باقی یہ کہ اس کے علاوہ اولویت اس کو اپنا پروفیشن چھوڑا, ڈاکٹری کو طے کیا, ہر چیز جو بھی ہے لگائی ہے اس کے کام. پہلا مرحلہ کیا تھا, قرآن پڑھو پڑھاؤ, سیکھو سکھاؤ, سمجھو سمجھاؤ, خیر حکومت کا جب قرآن نما اس کی حکومتیں بنی, اکیڈمیاں بنی, آپ کے سلطان شہر میں بھی اکیڈمی بن رہی ہے. ابھی کام تو بالکل شروع نہیں ہو پایا ہے, ہو جائے گا, تعمیر ہو گئی ہے الحمدللہ. لاہور میں قائم ہوئے, اب 14-15 برس ہو گئے, زیادہ ہو گئے, کالج بن گیا. ایک مرحلہ یہ انجمن کو تعاون قرآن, دوسرا مرحلہ 1975 میں تنظیم اسلامی قید کی بنیاد پر قائم کی. وہ لوگ جو اپنے آپ کو شکنجے میں دینے کے لیے تیار ہو, جو جسم دن دو ڈسپلن دینے کو تیار ہو, ایک ڈسپلن اللہ کا ہے, اللہ کے حق کرتا ہوں واحد اللہ اللہ کل ما رکھ رہا, ہم اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو کہ ناپسند. وعدہ مجاہدہ کی زمین رہی جو ہوگا استقاعت, اور اس کے راستے میں جہاد کروں گا انکار کا, یہ ہے دوسرے. دوسرا ہے کسی شخص کے ہاتھ پر تنظیم اسلامی میں جو شامل ہوتا ہے میرے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہوں, تو تم سے بیٹھ کرتا ہوں, تمہارا ساتھی ہوں, تمہارا آواز و انصار میں شامل ہوں, تمہارا بچوں والی ہوں, تم جو حکم دو گے بشرط کے خلاف اکثریت کا ہو مان لوں. اب ہم نے جو مرحلہ شروع کیا ہے اس کی یاد ہم نے پہلی کنونشن کی ہے, اس کے کچھ مراحل طے کیے. اگرچہ یہاں 3-6 سال پہلے میں آیا اور یہاں جلسہ ہو چکا ہے, وہ ذرا شہر سے قریب تک ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے جو گراؤنڈ لے لیا تھا پورے پاکستان میں, پھر یہ خیال آیا کہ اس کی رجسٹریشن کے بغیر اس کام کو آگے بڑھانا صحیح نہیں. کام آگے بڑھے گا تو کیسوں کا معاملہ آئے گا, چندوں کا معاملہ آئے گا, حساب کتاب کا معاملہ آئے گا, اس میں اگر بھیڑ ہوئی تو بہت خطرے کا معاملہ. اس لیے کہ یہ اب ڈاؤٹ ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. جس طرح کی ایک مثال ہمارے ہاں ایک ہی ٹرک والوں نے قائم کر رکھی, ایک ایک پیسے کا حساب ایسا ہو جس سے کوئی سبزی کبھی لا کر نہیں سکے. ورنہ اس قوم میں مجھے معلوم ہے مولانا محمد علی چوہر نے اپنی شخصیت سے ہوگا پیسے کھا جانے کا کام لگا لیا تھا. مسلمان بلکہ بڑی پیاری بات بتائی کہ ہمارے خالی زمینوں کا ہمارے صاحب شادیاں موجود ہیں, وہ جلسے میں موجود تھے دلی میں, پراچین دوست وہ تقریر کی تھی مولانا محمد علی چوہر نے کہ مسلمان کو تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم پہلے تو اپنے لیڈروں کو چڑھاتے ہو, خوب نعرے لگاتے ہو, خوب مزہ, اور جب وہ بہت اونچا سمجھا تھا تو وہاں کی عادت یہ بن گئی تھی. واقعہ یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا. تو ہمیں باہر تعلیم سے سبق سیکھنا ہے. پھر ہم نے اپنی رجسٹریشن کرائی. وہ محکمہ جو ہے وہ کچھ اس میں پاؤں پکڑ رہا تھا کہ یہ تو سیاسی کام ہے. ہم نے کہا نہیں بھائی, ہم تحریک کے خلافت کے تحت ایک کام کریں گے صرف, اور وہ یہ کہ مسلمان عوام کو بتایا جا سکے کہ خلافت کیا. ابھی تک تو انہیں صرف کوڑے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں. قانون اسلامی ہوگا کوڑے لگیں گے, قانون اسلامی نافذ ہوگا ہاتھ کٹ جائے گا. تو ڈرایا گیا ہے, یہ نہیں بتایا گیا کہ اسلام کہتا کیا ہے کہ بھارت عامہ یہ پروگرام ہے جو خلافت کا ہے. ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی عبادت کی ذمہ داری یہ خلافت کی پالیسی. ہاں جب یہ ساری کی عبادت کی ذمہ داری ہو جائے پھر بھی کوئی شخص اگر چوری کرتا ہے تو واقعی مستحق ہے جو سہارا کرا جائے. لیکن یہ کہ ہمیں وہ برکات بتانی ہے, وہ انجام ہے کیا, اس کی وضاحت کرنی ہے. تب کہیں کا مشکل انہوں نے مانا ہے. تو ہم نے خلافت کا نظام جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیعت نہیں ہے, اس میں تو معاملت کا فارم ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہاں خلافت آئے, آپ اگر متفق ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے تو اللہ کا نام لے اور اس کا معاملین کا فارم پور کرے, ہمارے ساتھ ہی بنے. پھر یہ کہ اس کام کو آگے بڑھانے میں اپنا وقت, اپنا مال, اپنی صلاحیت, اپنی ذہانت جو بھی اللہ نے آپ کو دیا سکتا ہے. پھر یہ کہ آگے بڑھ کر اگر آپ کو ہمارے اوپر اعتماد ہو جائے, آپ کو محسوس ہو جائے کہ جب تک نظم میں نہیں آئیں گے, جب تک یہ تنا مضبوط نہیں ہوگا, اگلا قدم تو نہیں اٹھا سکتے, ایک دام کا چیلنج کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے. جب تک کہ نظم والی جماعت مضبوط نہ ہو, اس کے اندر کافی تعداد نہ ہو, پھر جن گواہی دے آئیے تنظیم میں شامل ہو جائیے گا. فی الحال ہماری دعوت آپ کو اس وقت یہ ہے, اللہ کا کوئی بندہ یہاں سے ایسا نہ اٹھے جو اگر ابھی تک بالمین دہلی کے خلاف اس میں شامل نہیں ہوا ہے تو وہ لاجوان قید کر کے اٹھے کہ ان کو شامل ہونا ہے. اور یہ کہ بصورت دیگر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اگر ہم اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار نہیں تو تمہاری تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. مسجد سے بھی طوفان اٹھ رہا ہے, مغرب سے بھی ہو رہا ہے, ادھر سے اسرائیل ہے, عالم عرب جو ہے وہ کوس کی تکی پیسے گی, ادھر سے حلود ہے وہ یہود, یہ حلود اس کا جو انتظامیہ کے اندر تکی پس جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور توفیق دے کہ ہم یہاں پر اس سے پہلے پہلے کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے ہم نظام خلافت کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.